نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين آج ہم انشاءاللہ تعالی سورة البقرہ آیت نمبر 177 سے 182 تک پڑھیں گے دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ پہلے آیت 177 لیسا نہیں ہے البرہ نیکی ان تولو کہ تم پھیر لو اور یہاں پہ اگر آپ یہ لکھ لیں صرف نیکی تو بہتر ہوگا وجوہکم اپنے چہروں کو قبل المشرقی مشرق کی طرف والمغربی اور مغرب کی ولیکن لیکن البر نیکی من آمنا جو ایمان لایا باللہ اللہ کے ساتھ والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر والملائکتی اور فرشتوں پر والکتاب اور کتابوں پر والنبیین اور نبیوں پر وآت المال اور اس نے دیا مال علی اوپر حبی ہی اس کی محبت میں ذو القربا قریبی والوں کو یعنی رشتہ داروں کو والیتاما اور یتیموں کو والمساکین اور مسکینوں کو وابن السبیل اور راستے کے بیٹے اگر ابن آئے کسی انسان کے لیے تو اس کا بیٹا ہوتا ہے لیکن اگر کسی نان لیونگ تھنگ کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی والا راستے والا مطلب مسافر والسائلین اور سوال کرنے والوں کو وفی الرقاب اور گردنوں میں یہاں پہ فک یہ محذوف ہے یعنی آزاد کرانا گردنوں کا رقاب رقبہ سے ہے رقاب گردنوں کو کہتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور قائم کرے نماز کو وَآتَ الزَّكَاةَ اور دے زکات کو وَالْمُوفُونَ اور وفا کرے پورا پورا کرنے والے ہیں بِعَهْدِهِمْ اپنے عہدوں کو اپنے عہد کو اِذَا جَبْ آہَدُو وہ عہد کریں وَالصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والے ہیں فِي الْبَأْسَا تنگ دستی میں فقر و فاقے میں والضراء اور تکلیف میں مصیبت میں ضرر میں وحین البعث وحین وقت البعث جنگ کے اولئک الذین صدقوا یہی ہیں الذین وہ لوگ صدقوا جنہوں نے سچ کہا واولئک اور یہی لوگ ہم المتقون وہی متقی ہیں یا ایو الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو کتیبہ کتیبہ کتاب سے کتیبہ ہے کتاب بھی کیا ہوتی ہے لکھی ہوئی چیز کتیبہ لکھ دیا گیا مجھول ہے کتبہ ہوتا تو اس نے لکھا کتیبہ جب ہو گیا پیسیف ٹینس آپ کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ جب پیسیف ہوتا تو اس میں فائل کا پتہ نہیں چلتا تو لکھ دیا گیا علیکم تم پر القصاص قصاص قصاص کس سے قصہ یا قصو قاف صاد صاد اس کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا تو بدلہ بھی جو ہے نا کسی نے کچھ لیا کیا ہے کوئی جرم کیا اس کے بدلے میں اس کو کوئی سزا ملتی ہے تو وہ اس کے کام کا ہی بدلہ ہوتا ہے وہی جو اس نے کیا ہوتا ہے اسی کو اس کے ساتھ فالو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بدلہ لینا فی القتل مقتولوں کے بارے میں مقتولوں کے الحر آزاد بالحر بی بدلے کے معنی میں بی بدلے آزاد کے والعبد اور غلام بالعبدی بدلے غلام کے، والانثى اور عورت بالانثى بدلے عورت کے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بی کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، تو ایک معنی بدلے کا بھی ہے. فمن تو جو کوئی، اوفیا معاف کر دیا گیا، لہو لیے اس کے، من اخی اس کے اخی کی طرف سے، اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کوئی چیز، فتباعن تو اتباع کرنا ہے، پیروی کرنا ہے، بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، وَأَدَاعُن اور ادا کرنا ہے، الیہی طرف اس کے، بھی احسان ساتھ احسان کے. بی کا معنی یہاں پہ ساتھ کا ہے. ذالک یہ، تخفیف ان تخفیف ہے، تخفیف اردو میں بھی بولتے ہیں نا، کمی کمی کرنا، تو کمی ہے، میر ربکم تمہارے رب کی طرف سے، و رحمہ اور رحمت ہے، فمن تو جو کوئی اعتدا زیادتی کرے، اس کا بھی روٹ عدوی ہے، بعد ذالک بعد اس کے، فلہو تو لیے اس کے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک، ولکم اور لیے کم تمہارے، فی القصاص قصاص میں، ویسے تو ہم قصاص اردو میں بھی بولتے ہیں لیکن بدلہ لینے میں یہاں پہ کہہ دیں، حیاتن زندگی ہے، یا اے اول الالباب عقل والو، یہ لفظ آئے گا اسی طرح اول الالباب بہت دفعہ، تو اس کو ایک دفعہ یاد کر لیں، عقل والو، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچ جاؤ. اگین کتیبہ آیا ہے، وہی جیسے ہم نے پہلے دیکھا، اور اس میں بار بار آئے گا کتیبہ، لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب، حاضر حاضر ہن، احدکم احد ایک کم تم میں سے، تم میں سے ایک کو، الموت موت، ان اگر طرح کا وہ چھوڑ جائے، خیرا خیر یہاں پہ مال کو کہا گیا، خیر سے مراد بھلائی ہوتی ہے، لیکن مال کے لیے یہاں پہ خیر کا لفظ آیا، مال کو، الوصیہ تو وصیت کرنا ہے، للوالدین لیے والدین کے، والاقربین اور رشتہ داروں کے، بالمعروف بھلے طریقے سے، حقا علی المتقین یہ حق ہے متقین پر، فمن تو جو کوئی، بدلہ بدل دے، ہو اس کو، بعد بعد، ما جو، سمع اس نے سنا، ہو اس کو، فانما تو بے شک، اثمہ گناہ اس کا، علی الذین اوپر ان لوگوں کے ہے، یبدلونہ جو بدل دیتے ہیں اس کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم سننے والا جاننے والا. فمن تو جو کوئی، خوفا خوف کرے، من موسن موسی سے، موسی کون ہے؟ وصیت کرنے والا، وصیت کرنے والے سے، جنفن جنفا کہتے ہیں ایک طرف کو انکلائن ہو جانا، ایک طرف کو مائل ہو جانا، ایک طرف کو جھک جانا، جس کو کہتے ہیں ہم ان میں سائیڈ لینا، کسی کی طرفداری کرنا، جنفن طرفداری کا، جانبداری کا، او یا اثمن گناہ کا، فاصلح تو اصلاح کرا دے، بینہم درمیان ان کے، فلا تو نہیں ہے، اثما کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا بڑا مہربان ہے. الحمدللہ یہاں تک ہمارے آج کے سبق کی آیات ہیں. ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے بارے میں ہمیں احکامات دیے، کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھانا چاہیے، اور ایک بہت اہم جو ہمیں ہدایت دی گئی، انسٹرکشن دی گئی، وہ یہ ہے کہ ہم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کریں. تو اب ہمیں کیا پتہ چلے گا کون سی باتیں ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں اور کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو شیطان کس چیز کی بات بتائے گا، کس چیز کا حکم دے گا، کس چیز کو کرانے کی کوشش کرے گا انسانوں سے، وہ برائی ہے، برائی اور بے حیائی. دیکھیں بے حیائی کا کام کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا، اللہ بڑا حیا والا ہے، اللہ حیا والا ہے. تو جو بے حیائی کی چیزیں ہیں نا، جب بھی اس طرف سے کوئی میسج آئے، اس طرف سے کوئی بھی آپ کو انکلینیشن ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ شیطان ڈال رہا ہے. اور اسی طرح ایسی باتیں جو آپ نے کبھی سنی نہیں, کبھی پڑھی نہیں, کبھی ان کی کوئی دلیل نہیں ملتی, ان کو کہنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی شیطان کرواتا ہے. اسی طرح بلائنڈ فالوئنگ کسی کی بھی نہیں کرنی, کسی کی بھی نہیں کرنی, چاہے وہ کوئی بھی ہو سوائے اللہ کے رسول کے. ان کی بلائنڈ فالوئنگ کرو. ان کی بلائنڈ فالوئنگ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کے پاس جو کچھ آیا وہ اللہ کی طرف سے ہے. باقی کسی کے پاس بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئی ہوئی, انلیس کہ وہ اللہ ہی کی بات کی طرف بلا رہا ہو. تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خاص طور پہ آبا و اجداد کی لوگ کرتے ہیں, اور ان اس وجہ سے وہ گمراہ ہوتے ہیں اور اپنی گمراہی کا سبب کیا بتاتے ہیں. ہمارے بڑے بھی تو یہ کرتے تھے, تو وہ نہیں کرنا, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کچھ سمجھ لی, ان کے پاس کوئی ہدایت تھی کہ نہیں تھی. اب ہمیں ہدایت کا پیغام مل جاتا ہے تو پھر ان کی باتوں کو پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں. محض اس لیے کہ بڑے کرتے تھے تو ہم نے کرنا ہے, یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. اسی طرح ایمان والوں کو کہا گیا کہ وہ طیب کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. یہ بھی ناشکری کرنا ہے جب ہم کھانے کے اندر مین میخے نکالتے ہیں, یہ نہیں اچھا, وہ نہیں مجھے پسند, ایسے نہیں ہے, یہ نہیں پکا ہوا, ویسے نہیں. یہ بھی ناشکری ہے کھانے کی. بہت سے گھروں میں جھگڑا صرف ان باتوں پہ ہوتا ہے, آج نمک زیادہ کیوں ہے, آج کم کیوں ہے, آج مرچیں کیوں زیادہ ہو گئی, آج ایسا کیوں بنا لیا, آج یہ کیوں کر دیا. یہ چیزیں ناشکری میں آتی ہیں. جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے اس کو شکر کر کے کھا لیں. اگر صرف آپ اس کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حرام چیزیں کون سی ہیں اور پھر کن صورتوں میں صرف ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے, جب بہت ہی جان لیوا چیز کوئی ہو. پھر ہم نے دیکھا کہ جو لوگ اللہ کے پیغام کو چھپاتے ہیں ان کی سزا کتنی بڑی ہے. اور آخر میں یہ بتا دیا, جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں یہی پڑھا کہ یہ سزا کیوں دی گئی. اتنی بڑی سزا, انسان سوچتا ہے اللہ اتنی بڑی سزا قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ملے گی, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری جو حق تھی, مگر ایسے لوگوں نے اس میں اتنا اختلاف کیا اور اس کی وجہ سے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول بھی بھیجے تاکہ ان کا اختلاف ختم ہو جائے, لیکن یہ ضد میں پڑے گئے. تو جو لوگ ایسے ضد میں پھر پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ بڑی دور کی گمراہی میں نکل جاتے ہیں. آج تین ٹاپکس ہیں جن کو ہم کور کریں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب کا جو سیکشن سورۃ البقرہ کا ہے, یہ ایمان والوں کو ایک شریعت دی جا رہی ہے, لاز دیے جا رہے ہیں, ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے. ہم نے اس پارے کی سٹارٹ میں ہی پڑھا نا, ایمان جو مسلمان ہے, ایمان والا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے آیا ان کی رسالت پر, اب اس امت کے لیے قبلہ بیت اللہ کو کر دیا گیا, مسجد حرام کو کر دیا گیا. اب یہ ایک الگ امت ہے, اس کی الگ آئیڈینٹیٹی ہو گئی. اب اس امت کو کوئی شریعت بھی تو چاہیے نا, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی دیکھتے رہیں گے احکامات. ابھی آپ نے کھانے پینے کے دیکھے, دیکھیں کتنا ضروری ہے کھانے پینے کے بارے میں محتاط ہونا. اسی لیے اس کے لیے احکامات دیے گئے نا, اگر یہ کوئی ضروری چیز نہ ہوتی تو قرآن میں اس کے اوپر کوئی حکم نہ آتا کہ کوئی جو مرضی کھا لو. کوئی فرق پڑتا ہے کھانے سے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا, بس اچھے کام کرتے رہو, کھانا اپنی مرضی سے کھا لو. اس سے پتہ چلتا ہے دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے, دین یہ بھی ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں, دین یہ بھی آگے آپ دیکھیں گے کہ ہم شادیاں کن سے کرتے ہیں, دین یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیسے فلفل کرتے ہیں اپنی شادی شدہ زندگی میں, وہ بھی آگے آنے والے ہیں. تو دین سب چیزوں کو ہی کور کرتا ہے. اور دین یہ بھی ہے کہ ہمارے جو لاز ہیں وہ کیسے ہوں, ایک ایک اسلامی ملک کے وہ بھی اس مطابق ہی ہوں. تو دین کو ہم نے جو کنفائن کیا ہوا نا اور سمجھا ہوا ہے کہ دین مینز نماز روزہ زکوٰۃ حج, یہ بس دین ہے, اور کلمہ پڑھ لینا, یہ صرف ابھی پلرز ہیں, ان کے اوپر عمارت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو آج ہم دیکھیں گے سب سے پہلی چیز نیکی کیا ہوتی ہے. نمبر ٹو آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کوئی کسی کو اگر مرڈر کر دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے, تو پھر کیا اس کا بدلہ ہے؟ نمبر 3 ہم چیز دیکھیں گے کہ جب کوئی وصیت کرنا چاہے تو کیا وصیت کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، کس کی کر سکتا ہے، کس کی نہیں کر سکتا، اور پھر اس وصیت کو پانے والے جو لوگ ہیں ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، یعنی جو مرنے والے کے بعد جو رہ جائیں گے. تو پہلا دیکھتے ہیں نیکی کو. نیکی کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ بھی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانا ہے کہ نیکی کیا ہے. ہم خود نیکی کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، ہم خود نہیں کہہ سکتے کہ میں کہوں کہ اچھا نیکی یہ چیز ہوتی ہے اور میں اپنے دماغ سے بنا لی، آپ اپنے دماغ سے بنا لیں، ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتائے گا نیکی کس کو کہتے ہیں، کیونکہ اس نے قبول کرنی ہے نا، اس کے ہاں ہم پیش کرتے ہیں نا، اس کے لیے کرتے ہیں نا نیکی کے کام، تو وہ بتائے گا کہ نیکی اس کے ہاں کیا چیز نیکی سمجھی جاتی ہے. نیکی کے بارے میں ہم آج کل بڑے گروپس میں بٹے ہوئے ہیں. بعض لوگ نیکی کس کو سمجھتے ہیں؟ نماز، روزہ، یہ نیکی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ کیا، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اصل تو یہ چیز ہے، یہ داڑھی رکھ لینا، یہ حجاب کر لینا، یہ بس نیکی ہے، باقی گھر والوں کے ساتھ جو مرضی رویے ہیں، اخلاق کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں، کوئی بات کرنے سے ان سے ڈرتا ہے کہ اللہ اگر ان سے بات کر لی تو پتہ نہیں یہ کھانے کو دوڑیں گے، غصہ کریں گے. لوگ بچ بچ کے جاتے ہیں، ان کو سلام کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، مسجد میں مل جائیں تو ماتھے پہ تیوریاں چڑھائی ہوتی ہیں، کبھی مسکراتے نہیں ہیں. اور یہی وہ دین سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ریزرو رہنا اور ایسے ذرا اپنے آپ کو سخت رکھنا اور یہ بس ہمارا دین ہے، کیونکہ ہم اس کے اوپر بڑے پکے ہیں، وہ اس کو دین سمجھتے ہیں اور لوگوں پر کریٹیسائز کرتے ہیں کہ کسی کی داڑھی نہیں ہے تو وہ کوئی مسلمان ہی صحیح نہیں ہے، کسی کو ساتھ ایسا دیکھ لیا تو یہ صحیح مسلمان نہیں ہے. تو ایک ان کا کانسیپٹ ہے. دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ بس سوشل ورک جو ہے نا یہی نیکی ہے، آپ بس لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کی خدمت کریں، غریبوں مسکینوں کے کام آئیں، بس یہ نیکی ہے. اگر ان سے کہا جائے نماز روزے کی طرف آنے کا، کچھ اور ایسے کام کرنے کا، تو وہ کیا کہتے ہیں، بڑے دیکھے ہم نے نمازیں پڑھنے والے، کیا ہے ان کے اندر، بڑی دیکھیے حجاب کرنے والی، وہ تو ایسے ہوتے ہیں، وہ تو ایسے ہوتے ہیں، داڑھیوں والے کیا ہیں، اپنے آپ کو یہ بڑا سمجھتے ہیں، ان کے اندر تو یہ خرابی یہ خرابی. تو ہر ایک نے اپنا اپنا ایک عجیب ہی الگ کانسیپٹ بنایا ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا آج کہ ہم نیکی جو ہم سمجھتے ہیں کیا وہ نیکی ہے، یا نیکی ایک ہول پیکج کا نام ہے. اٹس اے ہول پیکج، اٹ کمز ود ایوری تھنگ. اس میں نماز بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں ایفا عہد بھی ہے، اس میں لوگوں کے کام آنا بھی ہے، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں. تو ایک آیت میں اتنا کمپریہنسو ایک کانسیپٹ دے دیا گیا نیکی کا کہ جس سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے نیکی کیا ہے. نیکی ایمانیات نمبر 1، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اخلاق. یہ نیکی ہے، یہ چاروں چیزیں اس آیت کے اندر آ گئی، چار چیزیں اس آیت میں کور ہو گئی ایک آیت میں. سبحان اللہ، کہ نیکی ایک چیز کو نہ سمجھو. اور یہاں پہ ہم آج یہی دیکھیں گے کہ ہم ایک چیز کے ساتھ چمٹ کے بس اس کو سمجھتے ہیں یہ نیکی. تو دیکھتے ہیں آیت کو، لیس البر، نہیں ہے صرف نیکی. صرف نیکی میں نے کیوں آپ کو کہا لکھنے کو، اس لیے کہ اگر یہاں پہ ہوتا نا لیس البر، را کے اوپر دمہ ہوتی پیش ہوتی، تو لیسا اس سے پہلے جب آ جاتا ہے تو وہ پوری کی پوری نیکی کو کہہ دے گا کہ نیکی ہوتی ہی نہیں ہے یہ. کیا انت ولو وجوہکم قبل المشرقی والمغربی، کہ تم اپنا چہرہ پھیر دو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، یہ نیکی ہے ہی نہیں، حالانکہ یہ بھی ایک نیکی ہے. تو بر را جب آیا نا تو پھر آیا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے، یعنی ڈائریکشن فالو کرنا، قبلے کی ڈائریکشن فالو کرنا وہ تو نیکی ہے، مگر اس کو ہی صرف نیکی نہ سمجھ لو. اب یہ کیوں بات یہاں پہ آئی قبلے کی ڈائریکشن کی؟ اس لیے ہم نے اس پارے کے شروع میں دیکھا نا کتنی دفعہ تاکید آئی کہ قبلہ رخ منہ کرو، قبلہ رخ منہ کرو، جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہو قبلے کی طرف منہ کرو. अब वो चीज, ये टॉपिक आपको इससे अंदाजा हो रहा होगा कि उस सोसाइटी की समझ लें ब्रेकिंग न्यूज या हॉट टॉपिक बना हुआ था। ठीक है, हर तरफ क्या डिस्कशन हो रही है कि ये इनका तो किबला बदल गया, ये कैसे लोग हैं, इनको क्या पता नहीं था पहले कि किस तरफ मुंह करना है, कभी इधर को कराते हैं कभी उधर को कराते हैं, ये कौन सा दीन हो गया, इतनी बातें, इतना प्रोपगेंडा होने लगा इसके ऊपर। और ऐसे लग रहा था जैसे बस दीन यही है और इसके सिवा कोई चीज नहीं, हर तरफ यही बात है। कभी कभी होता है ना, कोई एक ब्रेकिंग न्यूज होती है, जिसके पास जाओ वही बात कर रहा होता। तो ये उस सोसाइटी में उस टाइम पे हॉट टॉपिक था, वे बहुत बड़ी बात हो गई थी। तो बताया गया सिर्फ यही तो दीन नहीं है, तुम इसी को सारा दीन समझ के बैठ गए, उसी के साथ चिमटे हुए कि बस हाँ इस तरफ मुंह कर रहे हैं किस तरफ, जो असल चीज है दीन की रूह को नहीं समझ रहे। जैसे देखिए यहूदियों ने किया ना, इनकी हमेशा से एक प्रॉब्लम इनकी ये रही कि ये रिचुअल्स में बहुत पड़ जाते हैं, मरासे में इबादत तो बड़ी पूरी करते हैं, ऊपर जो जाहिरियत होती उसकी जिस्ट को नहीं समझते कि देखो मकसद क्या है, इसकी रूह क्या है। असल बात तो यह है कि अल्लाह ताला का हुक्म माना जाए, वो जिधर को कहे उधर को रुख कर लो। हमें को ना मशरिक से मोहब्बत है ना मगरिब से दुश्मनी है, ना मगरिब से मोहब्बत और मशरिक से दुश्मनी है, कुछ हमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं, हमने तो बस अल्लाह की मान ली, हमारा जिधर को वो रुख कर देगा हम उधर को मुंह कर लेंगे, हमें क्या मसला। तो ये है जो बेस होनी चाहिए, ना कि हम जाहिरियत के अंदर पड़ जाए और उसी को लेके बैठे रहें। फॉर एग्जाम्पल आजकल ये चीज इतनी अफसोसनाक है और इतना दुख होता है इस चीज से कि ये उम्मते मुस्लिमा कैसे फिरकों में बट गई। इतना फिरका परस्ती है कि फिरका परस्ती समझते हैं, फिरके को पूजते हैं, बाकायदा पूजते हैं, वो कहते हैं बस ये फिरका है ना अगर आपका तो बस आप तब हैं कोई मुसलमान, तब आप एक अच्छे मुसलमान हैं, तब आप एक नेक इंसान है, और अगर आप इस फिरके से नहीं है तो आप कुछ नहीं है, बस आपका दीन ईमान सब जीरो है। और इस चीज ने हमें कैसा बांट के रख दिया, ऐसा डिवाइड कर दिया कि आज ये नहीं किसी की तवज्जो इस तरफ के नेकी क्या है, ईमान क्या है, अखलाक क्या है, मामलात क्या है, वो नहीं जो अल्लाह ताला ने बताया ना नेक होने की बात, वो दिमाग में नहीं है। बस ये हम इस फिरके से जुड़ जाएं तो बस फिर हम ठीक है, हम अगर इस फिरके में नहीं है तो सब खराबी है। उसके ऊपर लड़ाइयां, उसके ऊपर बहसें, उसके ऊपर एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, बस मिंबर पे बैठते ही फिरकों की बात करना, ये हमारे से असल जो नेकी है उसको पीछे कर देती है और ये फिरका परस्ती आगे आ जाती है। फिर सारी जिंदगी अपने फिरके को ही प्रमोट करने में लोग लगा देते हैं, नेकी की कोई बात उनको कोई उससे कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो हमें समझ आनी चाहिए कि ये साइड की चीजें हैं, कभी कभी कुछ चीजों को ऐसे ना पकड़ लो, ऐसे ना चिमट जाओ और असल नेकी को आप भूल ही जाओ, ऐसे ना करो। ठीक है, एक वो चीज होगी आप किसी इमाम को फॉलो करते हैं, किसी का मजहब आपको पसंद है, उसका मसलक पसंद है, उसकी बात को आप समझते हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसी को सब कुछ समझ लेना कि अपने मुसलमान होने से पहले आपने ये पूछना है कि आप तुम हो किस फिरके से। ठीक है, तो वो भी इन चीजों में जिसको कहते हैं ना फरोही चीजें, माइनर चीजें, ब्रांचेस, उनके अंदर चले गए और जो असल चीज थी उसको छोड़ दिया। आप अल्लाह ताला ने बताया देखो नेकी सिर्फ ये तो नहीं है, वलाकिन लेकिन अल बिर्रा नेकी मन आमना बिल्ला, जो ईमान लाया अल्लाह पर। अब नेकी जो ईमान लाया अल्लाह पर, नेकी तो यह है कि जो नेकी नेक वो है कि होना तो ये चाहिए था ना, नेक तो वो है जो ईमान लाया अल्लाह पर। नेकी जो ईमान लाया अल्लाह पर ये नहीं समझ आती कि ये क्या बात है। अलबेर्रा तो मजदर है, मजदर अगर नहीं समझ आती कोई मसला नहीं, लेकिन मतलब है कि नेकी जो ईमान लाया अल्लाह पर, तो नेकी तो की जगह होना चाहिए था नेक वो है जो ईमान लाया। अलबार वो जो नेक आदमी है वो है जो ईमान, लेकिन क्यों कहा अलबेर नेकी, इसलिए क्योंकि البر کہہ کے بتایا گیا کہ وہ آدمی ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کے کوئی کہے کہ یہی نیکی ہے, یہ چلتی پھرتی نیکی ہے. جیسے ہم کسی کو اگر دیکھتے ہیں بہت سخی تو ہم کیا کہتے ہیں, یہ تو سخاوت ہے. ہم یہ نہیں کہتے یہ سخی ہے, ہم کہتے ہیں یہ تو سخاوت ہے. ہم کہتے ہیں کوئی بہت محبت کرنے والا تو ہم یہ نہیں کہتے یہ محبت کرنے والا ہے, ہم کہتے ہیں یہ تو محبت ہے. تو اسی طرح البیر نیکی, یعنی وہ نیک آدمی وہ ہے جو جس کا نام ہی نیکی ہے, کہ جو من آمن باللہ, سب سے پہلے ایمانیات پہ بات ہے. آمن باللہ سے لے کے نبیین تک یہ ایمانیات, یعنی ایمان کہاں ہوتا ہے بتائیں. میں آپ کو کہوں آپ اپنا ایمان ذرا مجھے دکھائیں, آپ اپنا حجاب تو دکھا سکتی ہیں, آپ اپنی نماز تو دکھا سکتی ہیں, لیکن آپ اپنا ایمان دکھا نہیں سکتی, کیونکہ ایمان کہاں ہوتا ہے, وہ تو دل کے اندر. تو پہلی بات کس کی آئی, باطن کی, ظاہر کی نہیں آئی. ہمارا فوکس کس پہ ہوتا ہے, ظاہر پہ. باطن کے اندر ایمان کے کوئی پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے بھی کہ نہیں ہے. ظاہر میں ایمان کے دعوے ہیں, اندر کیا ہے, اندر ایمان مرجھایا پڑا. ظاہر میں بھاگ دوڑے ہیں لیکن اندر کیا, کچھ بھی نہیں. یہی پرابلم منافقین کا تھا, اندر ایمان نہیں تھا. تو سب سے پہلے جو نیک انسان ہے نا, اس کا ایمان, اس سے جو اس کے اندر ہے, اس کا باطن جو ہے نا, اس کے اوپر وہ ورک کرتا ہے, اس کو اچھا کرتا ہے. اور اس میں بھی ایمانیات میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان. کون کہے گا میرا اللہ پہ ایمان نہیں, سارے ہی کہتے ہیں, سب کہتے ہیں نا اللہ پر ایمان ہے, منافقین بھی کہتے تھے. لیکن کیا ان کو ایمان والا سمجھا گیا؟ نہیں. اس لیے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے. اسلام میں آپ داخل ہو جاتے ہیں کلمہ پڑھنے سے, لیکن ایمان دل کے اندر ہوتا ہے. ایمان کسی کے اندر ہے یا نہیں, ضروری نہیں کہ جو اسلام لایا ہے اس کے اندر ایمان بھی ہو. ہر جو مومن ہے وہ مسلم ہے, لیکن ہر مسلم ضروری نہیں کہ وہ مومن ہو, ہر مسلمان ضروری نہیں مومن ہو. اس لیے کہ ایمان کا پودا جو ہے نا, اس کو سینچنا پڑتا ہے, اس کو گرو کرنا پڑتا ہے, اس کی پرورش کرنی پڑتی ہے, اس کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے. اس کو کچھ دن چھوڑے رکھیں گے مرجھانے لگے گا, کبھی یہ مر بھی جاتا ہے. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی اس کی حفاظت کرتے ہیں, کتنی اس کی کیئر کر رہے ہیں کہ یہ بڑھتا رہے. ہم سوچتے ہیں بس ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا تو کیا, ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے تو کیا, بس ایمان ہمارے اندر ہے اور وہ ایوری ڈے بڑھتا جا رہا ہے. یہ کس نے کہا آپ کو, کس نے بتایا آپ کو کہ ایمان آپ کا بغیر کسی محنت کے بڑھتا ہی جائے گا؟ اسی کو بڑھانے کے لیے تو ہم بیٹھے ہیں آج, یہ قرآن پاک کو جو پڑھ رہے ہیں ہم, تاکہ ہمارا ایمان بڑھے. اگر مرجھایا ہے تو اس کے اندر کوئی جان آئے. ویک ایمان نہیں چاہیے, سٹرونگ ایمان چاہیے. ایمان باللہ بہت بڑی چیز ہے. ایمان وہ تصدیق ہے جس کے ساتھ امن اور اطمینان ہو, یہ ہے ایمان کی تعریف. جو علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں یہ تعریف کر کے کہ ایمان تصدیق ہے, لیکن کون سی تصدیق, ڈکلیئر کرنا ہے لیکن کس کے ساتھ, امن اور اطمینان کے ساتھ. ایمان صرف زبانی بات کرنے کا نام نہیں ہے, ایمان دل کے اندر ہے. اس کا دوسرا ایک, اس کی مینیفیسٹیشن کیسے ہوتی ہے, اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے, زبان سے اور پھر اعضاء سے عمل کر کے. تو ایمان کوئی بلائنڈ فالوئنگ نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے لہٰذا ہم بھی مسلمان ہیں اور ہمارے اندر ایمان خود بخود ایز اے بورن ہم مومن ہیں, بورن مومن ہو گئے, ہمارے اندر ایمان پیدائشی ہی ہے. نہیں, ایمان تو شعور کا نام ہے, زندہ شعور کا نام. یہ کانشسلی آپ کو کوئی چیز آپ مان رہے ہو, جب اللہ تعالی کو اس کی تمام صفات کے ساتھ ماننا جائے کہ وہ کامل ہے, ان میں مکمل ہے,
اس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے، وہ با اختیار ہے، وہ قدرتوں کا مالک ہے، وہ سارے علم کا مالک ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، وہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تمام اسماء و صفات کو اللہ کے ماننے اور ان میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا، مطمئن ہو جانا، یہ سب مل کے ایمان بنتا ہے۔ اصل ایمان جو ہے نا وہ ایک شعوری سفر کا نام ہے، ایک جرنی ہے جو انسان کرتا ہے، اور انسان اس میں دن بدن بڑھتا ہے۔ جب وہ اپنے ایمان کی آبیاری کرتا ہے نا تو دن بدن اس کا ایمان بڑھتا ہے، پھر وہ ان سین جو گاڈ ہے، ان سین ہے خدا، اس کو ایسے لگتا ہے کہ اس نے دیکھ لیا، یعنی اس کی زندگی میں یہ ایک ڈسکوری ہوتی ہے کہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اس نے اللہ کو دیکھ لیا، ایسے اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ یہ تو اس کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے ایمان۔ تو یعنی آپ چھوٹی سی ایک ایگزامپل سے آپ سمجھیں اس بات کو، وہ ایگزامپل ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، آپ کو پتا ہے وہ جو مصر کے جادوگر تھے، جادوگر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا ہے وہ کیسے سانپ بنا ہے اور کیسے سارے سانپوں کو نگل گیا، تو ان کو یقین آ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا، وہ تو سجدے میں گر گئے اور بول اٹھے آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پہ۔ اس ایمان نے ان میں کچھ چینج کیا یا نہیں کیا؟ خود بتائیں، وہی جادوگر جو پہلے اس فرعون کے عظمت سے دبے ہوئے تھے، اس کی خوش آمدے کر رہے تھے، اب جو ہی وہ ایمان لائے ہیں، فرعون نے جب ان سے کہا کہ میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا نا، میں ایک ہاتھ تمہارا ادھر کاٹوں گا، ایک دوسری طرف پیر کاٹوں گا، تم کو سولی چڑھا دوں گا، تو انہوں نے کہا کچھ کرنا ہے کر لو، یہ بس اس زندگی کے لیے ہی تم کر سکتے ہو نا، اسے آگے نہیں کچھ کر سکتے۔ تو تھے تو وہ شکل و صورت میں تو وہی وہ تھے، لیکن ان کے اندر ایک نیا انسان پیدا ہو گیا تھا، ایک ایسا انسان جو اللہ کو پہچان گیا، جو اللہ سے ڈرتا تھا۔ تو ایمان جو ہے نا اللہ کی پہچان کا نام ہے، اگر پہچان ہی نہیں ہے تو ایمان کس چیز کا ہے؟ اور انسان جس چیز پہ بھی ایمان لاتا ہے اس کے مطابق اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر آپ کو پتا ہو یہاں پہ ایک چونٹی ہے، آپ کی وہ کیفیت نہیں ہے جو اگر پتا ہو کہ یہاں پہ سانپ ہے، تو ایک دم کیفیت آپ کی بدل جائے گی۔ تو جو چیز انسان مانتا ہے نا اس کے مطابق اس کی کیفیت ہو جاتی ہے، اس کے مطابق اس کی زندگی ہو جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو کہتا ہے کہ میں اس کے اوپر ایمان لایا ہوں نا، تو پھر اللہ تعالی کی ہیبت سے اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ اس کی آواز پست ہو جاتی، اس کی زندگی ایک آزاد زندگی نہیں رہتی، وہ پابند زندگی گزارتا ہے۔ جیسے اس کو لگتا ہے کہ بس میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میری نگرانی ہو رہی ہے۔ وہ چیزیں، وہ ایمان جو کافر قیامت کے دن لائے گا نا، سب چیزیں دیکھ کے، مومن اس دنیا میں وہ ایمان لے کر آتا ہے، اسی لیے وہ ڈھہ جاتا ہے اللہ کے آگے۔ جیسے کافر قیامت کے دن ڈھہ جائے گا نا اللہ کے آگے، گر پڑے گا اللہ کے آگے، اس طرح سے مومن اس دنیا میں گر پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ اس دنیا میں اللہ پہ ایسے ایمان رکھتا ہے جیسے وہ اس دن دیکھ کے ایمان لائیں گے۔ وہ جو ان کے اوپر وہاں گزرے گی نا، وہ مومن پہ آج گزر جاتی ہے، اس کی تو زندگی میں زلزلہ آ جاتا ہے جب ایمان کو، واقعی وہ ایمان کا مزہ چکھتا ہے۔ ایمان چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ باتیں ہیں، یہ تو ایسی باتیں ہیں، تو وہ کیا یہ کہہ رہا ہے، یہ کیا ایمان رکھتا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ تو حال، ماضی، مستقبل سب کو ایسے جانتا ہے جیسے کوئی سامنے کی چیز ہو۔ اس کے لیے مستقبل بھی ایسے ہی ہے، اس کے لیے ماضی بھی ایسے ہے، اس کے لیے حال بھی سیم ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا 21st century میں کیا چاہیے اور لوگوں کے کیا مسائل ہوں گے؟ اس کو نہیں پتا تھا؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے، کس میں کس کے لیے کیا خیر ہے؟ بیدک الخیر، جب ہم کہتے ہیں اللہ خیر تیرے ہی ہاتھ میں، تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یا صرف یہ سب لپ سروس ہے؟ تو اللہ پر ایمان بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت انسان کو بدل دیتی ہے، انسان ویسے رہتا ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں جو لوگ ریورٹڈ ہوتے ہیں، سمجھ کے اس دین کو پھر ایمان لاتے ہیں، اسلام لاتے ہیں، ان کی زندگیاں کیسے چینج ہو جاتی ہیں؟ ہم تو ہم بورن ہو کے بھی نہیں ویسے چینج ہوتے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے وہ چیز ڈسکور کر لی جو ہم پوری زندگی نہیں کرتے، انہوں نے کھوج لگائی، انہوں نے اللہ کو پہچانا اور پھر مانا۔ ہم بس منہ سے کہتے ہیں لیکن ہم پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے ہی ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ جو ایمانیات کی بات آئی نا، یہ پوری جو نیکی کا جو ٹری سمجھ لیں، ایک درخت سمجھ لیں نیکی کا، اس کی جو فاؤنڈیشن، اس کی جو روٹ ہے نا، وہ یہ ایمانیات ہے۔ یہ نظر نہیں آتی، روٹ بھی نظر نہیں آتی نا، آپ کو سٹیم نظر آتی ہے، آپ کو برانچز نظر آتی ہیں، آپ کو پتے پھول نظر آتے ہیں، لیکن جڑ نظر نہیں آتی۔ اچھا اب کیا ہے، اگر جڑ مضبوط ہوگی تو یہ پھل پھول آئیں، درخت بڑا ہرا بھرا ہوگا۔ اگر جڑ کمزور ہوگی تو اوپر پھل پھول آ بھی جائیں تو بھی کیا ہوگا، تو بھی کیا ہوگا بتائیں؟ ایک آندھی آئے گی، ایک طوفان آئے گا، وہ درخت گر جائے گا، وہ سسٹین نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کی جڑ مضبوط نہیں تھی۔ اسی طرح اگر آپ نے اس جڑ کے اوپر کام نہیں کیا، آپ اوپر کے یہ جو وآت المال علی حبی سے ہے نا، یہ سارے پھول ہیں، پتے ہیں، برانچز ہیں، یہ سب چیزیں جو آخر آیت تک ہے نا، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ٹری کس طرح سمجھ لیں، ٹری نیچے سے گرو کر رہا ہے نا، روٹ سے آپ کو لے کر چل رہی ہوں۔ دیکھیں ایمانیات روٹ ہے، آگے ہیں یہ معاملات، اخلاق، عبادات، یہ بھی نمازیں بھی ہوں گی، یہ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں نا، یہ اوپر کی چیزیں ہیں، مگر یہ چیزیں کتنی بھی خوبصورت بنا لو، اگر اس میں آپ کی جڑ ہی مضبوط نہیں ہے اس نیکی کے ٹری کی، تو پھر ساری چیزیں ایک جھونکے سے سب ختم ہو جا سکتا ہے۔ کہ تو سب سے زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے جڑ پہ، جتنی جڑ مضبوط ہوگی درخت اتنا ہی تناور ہوگا، اتنا ہی مضبوط ہوگا، اس کو آندھیاں طوفان ہلائیں گے نہیں۔ پھر بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو اس لیے ان چیزوں پہ ورک کریں، ان کو مضبوط کریں، نیکی کے ٹری میں اس کو اگنور نہ کر دیں۔ ہماری توجہ کس طرف ہوتی ہے نیکی کے ٹری میں؟ پھولوں کی طرف، پتوں کی طرف، اس کی طرف، اس کی طرف، کیونکہ وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بیچ میں ایمان گل سڑ گیا ہے، اس کا پتہ نہیں کچھ حال بھی اندر کے نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اور اللہ پر ایمان کا حصہ کیا ہم نے پڑھا تھا، الذین آمنوا، ہاں کیا تھا، اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں۔ اور محبت بھی کہاں ہوتی ہے؟ اندر دل کے ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی، سمجھ آئی؟ باہر تو اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے نا، اس کا اظہار ہو سکتا ہے، لیکن ہوتی تو اندر ہے نا۔ اسی سے محبت کے لیے ہمیشہ ہارٹ کیوں دکھاتے ہیں؟ منہ کیوں نہیں دکھا دیتے؟ ہاتھ کیوں نہیں دکھاتے؟ ہارٹ کیوں دکھاتے؟ ہر ایک کو سمجھ ہے کہ محبت ہوتی دل میں، اور اگر دل میں نہیں ہے تو وہ صرف زبانی باتیں ہیں، وہ فراڈ ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آمنا باللہ بہت بڑی چیز ہے، بات شروع اس سے ہوتی ہے، اس کو اگنور کر دیا نا تو آگے کچھ نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے؟ اصل میں یہ آیت اتنی رچ ہے کہ اس کو ہی کور کرنا بڑا مشکل ہے، یہ کہ اتنے ٹائم میں۔ ول یوم الآخر، سیکنڈ چیز، دوسری چیز ہی کیا ہے، آخرت پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، یعنی قیامت پر ایمان۔ قیامت پر ایمان ایمانیات میں سے اہم ترین چیز ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں 6 چیزیں بتائی تھیں ایمان کا حصہ، ان میں سے 5 چیزیں یہاں پہ آ گئی ہیں، یہ پانچ چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، روٹ ہے ہماری. اور چھٹی چیز نہیں آئی اور وہ ہے قدر، تقدیر پر ایمان. اس لیے نہیں آئی کہ تقدیر پر ایمان اصل میں وہ اللہ پر ایمان کا حصہ ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، وہی تقدیر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں شامل ہو گئی. اور سیکنڈ چیز ہی قیامت کے دن پر ایمان ہے. قیامت کے دن پر ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان کے اندر اخلاص ہوگا، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. نیکی کے ٹری میں اگر اخلاص نہیں ہے نا، تو پھولوں میں خوشبو ہی نہیں ہے، پھل میں کوئی مزہ ہی نہیں. اخلاص، اخلاص وہ مٹھاس ہے جو اندر ہوتی ہے عمل کے، ٹھیک ہے. اب قیامت کے دن پر ایمان، کیا ہمارا ایمان ہے؟ قیامت کب آنی ہے؟ مجھے یہ نہ کہیے گا کہ دجال آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر سورج یہاں سے نکلے گا، پھر فلانا ہوگا، پھر یہ ہوگا. یہ بتائیں آپ کی قیامت کب ہے اور میری قیامت کب ہے. آپ اس چیز کو چھوڑیں کہ سورج کہاں سے نکلے گا یا نہیں نکلے گا، مجھے اس کا جواب دیں، میری اور آپ کی قیامت کب ہے؟ جب ہماری موت ہے، رائٹ؟ جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کی قیامت اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے، اس کی موت جب آتی تو اس کی قیامت آ گئی بس، ٹھیک ہے. اچھا اب بتائیں کہ میری اور آپ کی موت کب ہے، پتہ ہے اس کا کوئی؟ جو آپ میں سے جو 50 کے ہو گئے، چلو 40 کے بھی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے سرٹنلی اپنی ہاف لائف گزار دی ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی شاید 100 تک نہ پہنچ سکے. آج کل اگر آپ دیکھ لیں لائف کا سپین لوگوں کا، تو 100 کسی کا بھی نہیں ہے، بہت ہی شاذ و نادر. تو ہماری تو کیا چانس ہے کہ 100 سے پہلے ہی چلے جانا ہے، 90 سے بھی پہلے چلے جانا ہے، 80 تک بھی شاید ہی کوئی پہنچے. تو جو 40 کا ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب اس نے اپنی ہاف لائف گزار دی ہے. اگر اس نے پوری بھی گزاری، تو بہت لمبی بھی گزاری، تو ہاف گزار چکا ہے، ہاف رہ گئی ہے. اب کیا یہ چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی قیامت کے قریب جا رہی ہوں؟ میری قیامت تو آنے والی ہے، میری بلا سے کیا ہو کیا نہیں ہو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، فلاں پاور میں آ رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، فیشن آج ایسا ہے ویسا ہے، میری بلا سے بھائی میری تو قیامت آنے والی ہے. یہ کبھی احساس ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر دن ہم اپ ڈاؤن دا ہل ہیں، اپ دا ہل تو نہیں ہے. آپ میں سے جو 20-25 سال کے ہیں وہ ٹھیک ہے، اپ دا ہل ہیں، جو 30 سال کا ہے وہ بھی اپ دا ہل ہے، وہ اوپر کو جا رہا ہے، باقی سارے نیچے کو جا رہے ہیں، اوپر نہیں کو جا رہا، نیچے جا رہے ہیں. آپ اپنی پیک پہ پہنچ چکے ہیں، اب اس کے بعد کیا ہے؟ ڈاؤن ہی ڈاؤن ہے، اب اوپر نہیں، اور طاقت نہیں آئے گی، آپ اور بڑھیں گے نہیں، اور ہمت نہیں آ رہی، ہمت ختم ہوتی جا رہی ہے، طاقت ختم ہوتی جائے گی، جوانی ڈھلتی جائے گی. اب ہو چکی جوانی، پیک آپ نے اپنی ریچ کر لی بھی ہے، اب کیا ہے؟ یہ احساس رہتا ہے ہمیں، ہم کہتے ہیں ہم قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. پتہ تو تب چلے نا کہ ہمارا عمل کیا ہے اس کے مطابق. جیسے ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان سے کہا جاتا نا کہ کل قیامت ہے، تو ان کے پاس کوئی اور نیکی بچی نہیں تھی جو وہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور نیکی بچی نہیں تھی. اور ہم سے پوچھ لو تو ابھی ہمارے پاس کافی پلاننگ ہے، نہیں ابھی تو میں نے یہ کرنا ہے، ابھی تو وہ کرنا ہے، ابھی تو یہ ہے، ہاں ابھی تو میں نے نیک بننا ہے، ابھی تو میں نے فلاں کرنا ہے، ابھی تو میرے اتنے روزے رہتے ہیں، اتنے یہ رہتے ہیں، ہاں میں نے حج پہ بھی جانا ہے، پروگرام تو ہے. بس کتنی ہی چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے پلاننگ میں رکھی ہوئی ہیں. جو ڈاؤن دا ہل جا رہا ہے اس کی پلاننگ کتنی لمبی ہے نیکی کے معاملے میں. اتنی پیاری بات آتی ہے ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں کہ جب ان کی یعنی زندگی آخر کی طرف تھی نا، اینڈ کی طرف، تو بڑی محنتیں کرتے تھے عبادت میں، بہت محنت کرتے تھے. تو کسی نے ان سے کہا آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، اتنی اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، اتنا اپنے آپ کو اس میں اپنی جان لگاتے ہیں، کیوں اپنے ساتھ کوئی نرمی کریں؟ تو فرمایا، اتنی پیاری بات ہے جو انہوں نے فرمائی، فرماتے ہیں کہ جو ریس ہوتی ہے نا گھوڑ دوڑ, اس میں گھوڑا جب آخری نشان پر پہنچنے والا ہوتا ہے تو دوڑنے میں اپنی پوری قوت لگا دیتا ہے. دیکھا آپ نے کبھی ریس دیکھی ہے, جب فنش لائن کے قریب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, آہستہ ہو جاتا ہے کہ اور تیز دوڑتا ہے, پوری قوت لگاتا ہے, پوری جان لگاتا ہے. کہتے ہیں میری عمر تو اس سے بہت کم رہ گئی ہے, فنش لائن تو بہت قریب ہے میرے سے. کبھی ہم نے بھی ایسے سوچا کہ ہم تو فنش لائن کے قریب ہیں, اب تیز دوڑنا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ ریلیکس ہو جانا ہے؟ نظر آ رہا ہے کہ آگے کیا ہے, میری قیامت, اور کر کیا رہے ہیں, وقت کس میں جا رہا ہے؟ تو آخرت پر ایمان تو زندگیاں بدل دیتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ انسان فارغ ٹائم ویسٹ کرتا رہے, کبھی ادھر بیٹھ گیا, کبھی ادھر, کبھی یہ دیکھ لیا, کبھی وہ سن لیا, کبھی وہ. نہیں, آخرت پر ایمان بہت بڑی چیز ہے. والملائکتی, اور فرشتوں پہ, والکتاب, والنبیین, اور یہ تینوں چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. ایک پہ بھی ایمان نہیں لائے تو دوسرے پہ نہیں ہو سکتا. ملائکہ پہ ایمان لائیں گے تو مانیں گے نا کہ ملائکہ کوئی کتاب لے کر آئے, کو وہی لے کر آتے تھے, وہی اوپر سے تو نہیں نیچے گر گئی, کہیں پہاڑ پہ تو نہیں پڑی بھی مل گئی. کوئی فرشتے تھے تو فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی ایک مخلوق ہیں. اور یہ بھی ہمیں ماننا ہے, ایسے نہیں کہ یہ کوئی ایسی باتیں ہیں بنائی ہوئی. جو وہی لے کر آتے تھے وہ امانت دار ہیں, وہ اللہ کے کسی حکم کو نہیں ٹالتے, اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں. اور اتنے فرشتے ہیں, اتنے جن کی گنتی ممکن نہیں ہے ہمارے لیے, اتنے اللہ کے فرشتے ہیں, اور سب فرما بردار ہیں. والکتاب, اور کتاب, کہ وہ یہ کتاب وہ فرشتے کے ذریعے ہی آئی. اور کتاب اسم جنس ہے, یعنی کتاب کا مطلب, یعنی اسم جنس کا مطلب, اس میں واحد اور جمع دونوں کا معنی آ جاتا ہے. کتابیں بھی کہہ سکتے ہیں, کتاب بھی کہہ سکتے ہیں. فرشتوں کو مانیں گے تو پھر مانیں گے کہ وہ کتاب لائے, وہی لائے. وہ نبیین, اور نبیوں پر, سارے کے سارے نبیوں پر, یعنی ہم اپنے نبی پر بھی مان لاتے ہیں اور پچھلے نبیوں پر بھی. اسی لیے کوئی اگر ہمارے نبی کے بارے میں کوئی گستاخی کی بات کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم بھی اس کے نبی کے بارے میں کریں گے, کیونکہ ہمارے لیے وہ بھی اتنے ہی قابل احترام ہے جتنے ہمارے اپنے نبی ہیں. ہمارے لیے وہ بھی اللہ کے پیارے نبی ہیں. تو تمام نبیوں پر, اور یہ کہ وہ انسان ہی تھے, وہ کوئی اور مخلوق نہیں تھے, ان کے بارے میں بھی عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے. وہ نور نہیں تھے, وہ بشر تھے. سورہ کہف اتنی دفعہ پڑھتے ہیں, اس کا اینڈ پڑھو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح. پھر بھی نہیں مانتے, کہتے نہیں نہیں وہ بشر نہیں تھے. تو یہ ایمانیات, یہ جب بیس صحیح ہوگی, اگر دیکھیں نا کسی گھر کی بنیادیں ہی کمزور ہوں یا ان کی بنیادوں میں مٹیریل صحیح نہیں پڑا, بنیادیں تو ہیں, مٹیریل صحیح نہیں یوز ہوا, تو کیا ہوگا پھر اس گھر کی مضبوطی کا؟ آپ سوچ لیں خود ہی کہ کیسی ہوگی. اگر ان چیزوں کو ہم صحیح نہیں کریں گے نا, اور ان کو مضبوط نہیں کریں گے, اور ان کے اوپر ورک نہیں کریں گے. میں نے آپ کو بتایا نا, پودے سے ہمیشہ یہ یاد رکھیں جو ایمان کی مثال ہے, اس فکر کرتے رہیں میرا ایمان مرجھا تو نہیں گیا. جن کے گھر میں پلانٹس ہیں نا, ان کو یہ بات سمجھ آئیے, ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے نا, پانی بھی دینا پڑتا ہے. اور اگر آپ چھوڑے رہیں, آپ ویکیشن پہ بھی جاتے ہیں, کسی کو پیچھے کہہ کے جاتے ہیں ان کو پانی دے دینا, آپ چھوڑ نہیں سکتے, چھوڑا تو مر جائیں گے. اسی طرح ایمان مرجھا جائے گا. یہ دنیا میں اتنی ٹیمپٹیشن ہے, اتنا اپنی طرف کھینچتی ہے, اور اس میں اتنی طرح کے باطل نظریے, باطل عقیدے ہیں, ایسی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اتنا کنفیوز کر دیں گی. آپ کو اپنے ایمان کے پودے کو بہت اچھا رکھنا ہے, بہت تندرست, بہت مضبوط. تو یہ ہے جو بیس ہے نیکی کی. بعد میں ہم جائیں گے اوپر کی چیزوں پر. کبھی آپ نے اس کو بھی نیکی سمجھا, ایمانیات مضبوط کرنے کو نیکی سمجھا کہ نہیں, یا بس یہی آگے کی چیزوں پہ لگے رہتے ہیں؟ فرسٹ ورک آن دس, اپنی بیس کو مضبوط, اپنی جڑوں کو مضبوط کریں. طوفان بہت آنے والے ہیں, قرب قیامت میں بہت طوفان ہوں گے, اور جس کی بیس نہیں مضبوط ہوگی وہ چلا جائے گا, بہ جائے گا. نبیوں پر ایمان, نبی معصوم تھے, یہ نہیں کہ نبیوں پہ کریٹیسائز شروع کر دیں، نبیوں کی باتوں کو لے کر اور ان کے اوپر باتیں بنائیں، یہ کیسے تھے، وہ تو یہ کرتے تھے، ہم نے تو آج کیا ہو رہا ہے؟ نبی کی ذات کو ہی کنٹروورشل بنایا جاتا ہے، جب آپ نبی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرو گے تو آپ کا تو دین سارا کا سارا کولیپس کر جائے گا، کیونکہ وہی تو لے کر آئے یہ قرآن، جب ان کے اوپر ہی ٹرسٹ نہیں ہے تو قرآن پہ کیا ٹرسٹ رہے گا، اب دین سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے اوپر کرٹیسائز کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں جب ان کی محبت ختم ہوگی تو سب دین جاتا رہے گا۔ اسی لیے کسی نے کہا، اس نے کہا کہ میں، بہت بڑے پروفیسر تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں جہاز میں سفر کر رہا تھا، انگلینڈ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، تو کہہ رہے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ساتھ ایک ایئر ہوسٹس آ کے بیٹھی، اور اس نے میرے سے پوچھنا شروع کر دیا تمہارا مذہب کیا ہے کیا ہے، کوئی غیر مسلم تھی ظاہر، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس نے میرے پیغمبر کے بارے میں کچھ باتیں، تمہیں پتا ہے ان کے بارے میں، یہ تمہیں پتا ہے وہ تو ایسے تھے، وہ تو یہ پر کرا، انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ایسے شادیاں کی، انہوں نے یہ وہ جو بھی بیکار باتیں، کہتے ہیں اس کی باتیں سن کے، اور خود تو نالج تھا نہیں، یہ پڑھے لکھوں کا حال ہے، خود تو نالج تھا نہیں دین کا، جب ایمانیات مضبوط نہیں ہوتے نا پھر یہ حال ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب میں جہاز سے اترا تو میں مسلمان نہیں تھا، آپ امیجن کر سکتے ہیں، کہتے ہیں جب جہاز سے اترا تو میں مسلمان نہیں تھا، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں جتنا عرصہ وہاں پہ رہا میں نے نہ کبھی مسجد جاتا تھا نہ کبھی، کیونکہ مجھے اس دین سے چڑ ہو گئی تھی، نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ کیسے ہیں، اور ایسی سی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل کے اندر ایسے شکوک و شبہات اور ایسی باتیں آ گئی تھیں کہ ظاہر ہے پھر انسان اس دین کی طرف نہیں آنا چاہتا، وہ ذات جو سب سے زیادہ مقدس ہونی چاہیے اور جس سے محبت ہونی چاہیے وہی ڈاؤٹ فل ہو گئی، تو پھر کیسے دین کی طرف آئیں گے۔ پھر وہ پاکستان آئے، پھر انہوں نے یہاں پہ کوئی سیرت کانفرنس ایک دفعہ اٹینڈ کی، جس کالج میں وہ پڑھاتے تھے وہاں پہ ہو رہی تھی، کہتے آج میں مسلمان واپس ہوا ہوں۔ تو یاد رکھیے ایمانیات میں اس یہ جو چیز ہے نا، یہ جو پورشن ہے نبی پر ایمان، اس جگہ سے لوگ ہلائیں گے آپ کو، یہاں سے لوگ چاہتے ہیں شیک کریں، پہلے وہ یہ قیامت کے اوپر اللہ پہ ایمان، اس کے اوپر اتنی بات نہیں کریں گے، یہاں پہ اٹیک ہوگا، اور جس کو اپنے نبی کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے وہ پھر ایسا ہی ہوگا کہ ان کی باتوں میں آ جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے ایمان کو مضبوط کرنا، اور ایمان مضبوط کیسے ہوتا ہے، قرآن پاک میں ہے نا کہ جب وہ سنتے ہیں، جب وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یہ ایمان کو بڑھانے کا طریقہ ہے اللہ کے کلام کے ساتھ جڑنا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ایمانیات کی بات، اب آئیں حقوق العباد کی طرف، اب بندوں کی طرف، اب معاملات کی طرف۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ دیتے ہیں اپنے مال کو، عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت کے باوجود، کس کی محبت کے، اس میں اس کی محبت کے میں بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی محبت کے باوجود بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کے دو میننگز تفسیر میں آتے ہیں، کہ حب جو ہے اس میں جو ہی کی ضمیر لگی ہوئی ہے نا، پروناؤن ہے، یہ کس طرف جا رہی ہے، لوٹ کس طرف رہی ہے، مال کی طرف یا اللہ کی طرف، ٹھیک ہے، مال کی طرف یا اللہ کی طرف۔ اگر ہم اس کی ضمیر کہیں کہ مال کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی مال کی محبت کے باوجود اس کو دیتے ہیں، مال انسان کی کمزوری ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اچھے بھلے دیکھنے میں نیک اور وہ ہوتے ہیں، کہاں سے ٹھوکر کھاتے ہیں، مال سے، فراڈ نکل آتے ہیں، کرپشن کی ان کی کہانیاں نکل آتی ہیں، پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ ہائے دیکھو ذرا یہ بڑے دین والے اور یہ بڑے امام اور یہ وہ، اور دیکھو انہوں نے کیا کیا، مال میں ادھر ادھر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ مال جو ہے یہ بھی انسان کے لیے فتنہ ہے، آزمائش بن جاتا ہے، تو اس کی محبت انسان کے اندر ہے، انہ بالخیر لشدید، انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، اور ویسے بھی دیکھیں جب انسان نے محنت کر کے کوئی چیز کمائی ہوتی ہے، حلال بھی کمائی ہو، تو تب بھی اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے اپنی کمائی، کیونکہ اس کہتا ہے میں نے اتنی محنت کی ہے، تو اس کی محبت کے باوجود کہ اس کو محبت ہے کہ یہ میرا مال ہے، میں نے بڑی محنت سے کمایا، وہ پھر بھی اس کو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مال کی محبت تو ہے، لیکن وہ پیچھے اندر روٹ دیکھیں، روٹ دیکھیں، وہ مضبوط ہے نا. تو اب جب آمن باللہ ہے تو پھر کیا مطلب ہے؟ اشد حبا للہ ہے، یہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہے. مال کی محبت ہے لیکن شدید محبت کس سے؟ اللہ سے. تو مال دینا مشکل نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ ٹھیک ہے، پسند ہے مال، اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ سے محبت بہت زیادہ ہے، شدید ہے. ٹھیک ہے. دوسری اگر ضمیر کہیں، علا حبی ہی کی ضمیر اگر اللہ کی طرف ہو تو کیا معنی بنتا ہے؟ اللہ کی محبت میں دیتے ہیں، یعنی ان کو اور کچھ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو خوش کرنا ہے، اس سے تعریفیں لینی ہیں، اور اپنا کوئی کام بنوانا ہے تو اس لیے ہم دیں، نہیں، اعلی حبی ہی اس کی محبت میں دیتے ہیں. کس کو دیتے ہیں؟ جب آپ کے ذہن کے اندر مال دینے کا آتا ہے تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ یہ آتا ہے کوئی غریب مسکین، کسی نے مانگا ہوا ہے، کوئی ڈونیشن مانگتا ہے، یا کوئی ایسے ہے کسی نے آپ کو کال کی، اس کو ضرورت ہے، پہلے وہ آتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کی بات کی؟ ذوی القربا، رشتے داروں، قریبی. سب سے پہلے سپینڈ کرنا رشتے داروں پر، یہ ہے جو سب سے زیادہ اجر کا باعث ہے. کیونکہ ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ انسان ایک دینار خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، کہیں ایک دینار کسی، اس کے اوپر ایک دینار اپنے اہل خانہ پہ، تو سب سے زیادہ جو اس کو اجر ملتا ہے نا، وہ اس کا ملتا ہے جو اس اپنے رشتہ داروں پہ وہ خرچ کرتا ہے. اگر رشتہ دار ضرورت مند ہے تو تب تو ڈبل اجر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضرورت مند بھی ہے، مسکین بھی ہے، غریب ہے، اور نمبر ٹو وہ رشتہ دار ہے، تو وہ دو چیزوں کا اس نے اجر لے لیا. اور اگر رشتہ دار غریب نہیں ہے، یہاں پہ غریب لکھا ہوا ہے کہیں، ذوی القربا مسکین ذوی القربا جو ہوتے ہیں، لکھا ہوا ہے، دیکھیں غور سے، نہیں، صرف رشتہ دار. اس کا مطلب ہے رشتہ دار ہونا ہی کافی ہے اس کے اوپر سپینڈ کرنے کے لیے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ امیر ہے یا غریب ہے، بس اس پہ خرچ کرنا ہے. امیر پہ کیسے خرچ کریں گے؟ آپ کہیں گے اس کو تو ضرورت ہی نہیں، اس کو تحفے تحائف دے کے ضرورت کی وجہ سے نہیں خرچ کرنا. کس وجہ سے خرچ کرنا ہے؟ علی حبی ہی، اللہ کی محبت میں، کہ اللہ کا حکم ہے، یہ نیکی ہے. بعض دیکھیں، بعض لوگوں کے رشتہ داروں میں، کسی کو میں جانتی بھی تھی کہ سبحان اللہ، ان کے رشتہ داروں میں کچھ واقعی غریب تو نہیں تھے لیکن ان سے کم تھے، یہ بہت زیادہ امیر تھے، بہت مالدار، اور وہ درمیانے سے تھے. وہ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کا اتنا خیال کرتے تھے کہ جب کوئی چیز آتی تھی تو ان کے گھر آٹا بھجوانا، چاول بھجوانا، اپنے کپڑے ایک دو دفعہ پہن لیے تو ان کی بچیوں کو دے دینا، کیونکہ یہ بہت مالدار تھے اور وہ تھوڑے لوور مڈل کلاس میں تھے. تو رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، ان کو کسی صورت میں بھی، اگر آپ بہت ان سے زیادہ ویل آف ہیں تب بھی خرچ کرنا، اگر ان کے برابر کے ہیں اور آپ کو لگتا ہے ان کو کیا ضرورت ہے، تب بھی ان کے اوپر خرچ کریں. کیوں؟ اس سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، ریلیشن شپ بلڈنگ کے لیے. ورنہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی جب آپ خرچ نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو رشتے بھی نا رکھنے پڑتے ہیں، خود بخود نہیں رہتے، ان کو بھی فریش رکھنا پڑتا. تو گاہے بگاہے ان کو گفٹ دینا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کے اوپر سپینڈ کرنا، ان کو کوئی چیز کی ضرورت ہے اس وقت دینا، نہیں بھی ضرورت ہے تب بھی ان کے گھر گئے ہیں تو کچھ لے کے چلے گئے، کسی طرح بھی ان کے ساتھ ان کے اوپر سپینڈ کرنے کی کوشش رکھنا، یہ ہے ذوی القربا. اور آپ کو پتہ ہے یہ مشکل سب سے زیادہ ہوتا ہے، کسی سائل کو آپ دے دیتے ہیں، کسی مسکین غریب کو دے دیتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ اکثر ناراضگیاں، جھگڑے، بس دلوں کے اندر کدورتیں یہ رہتی ہیں، یہ چیز ہی ایسی ہوتی ہے، وہ سارا وقت تو ان کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے نا. اس لیے رشتہ داروں کے میں خرچ کرنے میں انسان کو سب سے مشکل ہوتا ہے. اب وہ کہتا ہے لو یہ کون سا مجھے پوچھتے ہیں, فلانے وقت میں یہ نہیں آئے تھے, فلانے وقت میں انہوں نے ایسے مجھے کہہ دیا. اور رشتہ داروں میں یہ ہوتا ہے, دوستوں میں اتنا نہیں ہوتا, رشتہ داروں میں فرینکنس بھی زیادہ ہوتی تو تانے بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں. اور پھر انسان کو لگتا ہے اس نے فلاں وقت میں مجھے یہ تانا دیا تھا, یا ان کو تو ہمیشہ دیتے بھی رہو نا, مجال ہے کبھی شکر ادا کریں, مجال ہے کبھی یہ پوچھیں, تو پھر ان کو دینے کا فائدہ کیا. تو اس لیے نہیں دینا, کیوں دینا ہے, کیوں دینا, اعلیٰ حبی ہی, اس کو یاد رکھیے گا تب دینا آسان ہے. اور اگر ان کو دیکھ کے دیا تو پھر نہیں دے پائیں گے, کیونکہ واقعی ان سے کبھی کبھی بہت دکھ دینے والی باتیں ملتی ہیں اور وہ اپریشیٹ اکثر نہیں کرتے. بہت سارے لوگوں کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ ہم رشتہ داروں کو دیتے بھی ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے, کبھی نہیں انہوں نے اپریشیٹ کیا, کبھی نہیں انہوں نے مڑ کے ہمیں پوچھا, شکریہ کا تو سوال ہی نہیں ہے. تو پھر کیا نہ دیں, نہیں پھر بھی دینا, اعلیٰ حبی ہی. اور کون سے رشتہ داروں کو دینا, صرف غریبوں کو یا سب کو, سب رشتہ داروں کو, وہ آپ کے رشتہ دار ہیں. اور رشتہ دار میں سب سے پہلے امیجیٹ رشتہ دار کون سے ہوتے ہیں, آدمی کے لیے اس کے بیوی بچے. بعض آدمی ادھر ادھر سپینڈ کریں گے اور وہ سوچتے ہیں گھر والے, گھر میں بچوں کی فیسیں نہیں دی جا رہی, گھر میں کوئی گروسری نہیں آ رہی, وہ ادھر ادھر سپینڈ کر رہے ہیں. یہ نہیں, وہ جو وہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے, وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے آدمی کے لیے. اس حدیث اتنی پیاری ہے نا, اس میں ایک تو باہمی محبت کی بات بتائی گئی کہ تم جو لک, یہ بھی کہا جا سکتا ہے جو سپینڈ کرتے ہو اس پہ, فرمایا جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو, یعنی یہ بھی محبت کا ایک اظہار ہے. اس طرح محبت کیا کرو, یہ بھی اس سے محبت بڑھتی ہے, آپس کے تعلق بڑھیں گے. کبھی اٹھا کے لقمہ اس کے منہ میں ڈال دو, کتنا پیار آئے گا دوسرے کو. اور ایسا سین آپ دیکھیں تو ایسے لگے گا نا کتنا محبت کرنے والا گھرانہ ہے. تو فرمایا وہ بھی صدقہ ہے. تو پہلے اپنے بیوی بچوں, اپنے ماں باپ, بہن بھائیوں اور رشتہ داروں, خالہ ماموں, چچا پھوپھی, کزنز, یہ سب رشتوں میں آ جاتے ہیں. پھر ول یتام اور یتیموں, آپ نوٹ کیجئے یتیم کے بارے میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا یہاں پہ کہ یتیم وہ جو غریب ہے, نہیں, جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے بس وہ یتیم ہے. اب یتیم کا کوئی, کسی کمیونٹی میں کوئی یتیم بچے ہوں تو کیسے پتا چلے گا کسی کو؟ اسی کو پتا چل سکتا ہے جو انسان اپنی کمیونٹی کے اندر یعنی انوالو رہتا ہے, اور جو بس اپنے آپ میں ہی رہے, اپنا گھر, اپنے بچے, اپنے آپ, اپنے ہی دوست, بس نہ کبھی کمیونٹی کو دیکھے, نہ کبھی ان کو کوئی پوچھے, نہ کبھی اس کو کچھ پتا ہے, اس کو کیسے پتا چلے گا کہ کوئی یتیم بھی ہے ہماری کمیونٹی میں؟ اور یتیمی جو ہے وہ بس بلوغت تک ہوتی ہے, بالغ ہو گیا انسان پھر یتیمی ختم ہو گا. ٹھیک ہے, مسکین کی ہو سکتا ہے وہ کیٹیگری میں رہیں لیکن یتیم نہیں پھر رہتے. تو یتیم چاہے امیر ہے, چاہے وہ اس کے نام پہ اتنی جائیدادیں ہیں, اس کے باپ نے چھوڑی نہیں ہے, لیکن ایک جو یتیم کا دل ہوتا ہے نا وہ بہت ہی سمجھ لیں سافٹ ہوتا ہے. اس لیے کہ جو پیسے کی بات نہیں ہے, وہ جو اندر کمی ہے نا کہ میرے اوپر میرے باپ کا سایہ نہیں ہے, وہ بہت بڑی کمی ہوتی ہے. ہم اتنے بڑے بھی ہو جاتے ہیں نا تو کسی کے باپ کی وفات ہو جائے نا تو وہ پھر کیسے روتے ہیں, کہتے ہیں لگتا ہے ہمارے سر کے اوپر سے آج چھت جو ہے وہ ہمارے سر سے کسی نے چھین لی, اس سے محروم ہو گئے. تو باپ کا ہونا, چاہے باپ بوڑھا بھی ہو جائے, وہ انسان کے لیے کمفرٹ ہوتی ہے. اور ایک بچے کے سر سے باپ کا سایہ چھن جانا اس کے لیے بہت بڑی محرومی ہوتی ہے. تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا اسی لیے اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ کہا گیا جتنے اس کے سر پہ بال ہیں اتنی نیکیاں ملیں گی. تو یتیموں کی دلجوئی کرنا, ان سے پیار محبت کرنا اور ان کے اوپر سپینڈ کرنا, جب آپ کوئی عید آئے, کوئی چیز آئے, یتیموں کے لیے آپ کوئی گفٹ دیں, وہ ان کو گفٹ دینے کے لیے ان کے باپ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, والمساکین, اب آیا مسکین. مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ مسکین وہ نہیں ہے, حدیث میں آتا ہے مسکین وہ نہیں ہے جو کہیں سے ایک کھجور مانگتا ہے, کہیں سے دوسری مانگتا ہے,
بس اس طرح کر کے ایک لک میں دو لک میں روٹی کے ادھر سے لے جاتا ہو ادھر سے لے جاتا ہو. مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ اس کے سارے کام نکل جائیں, اور نہ ہی وہ اپنی ایسی حالت بناتا ہے جس سے لوگوں کو پتا چلے کہ اس کو کچھ ضرورت ہے, وہ ہوتا ہے مسکین. یعنی آپ دیکھیں گے کہ ان کے گھر میں کھانا بھی ہے پینا بھی ہے. ایک ہوتا ہے نا فقیر, ایک فقیر ہے وہ تو بالکل جو یعنی غربت کی انتہا کو پہنچ جائے, ایک مسکین ہے مثلا ان کے پاس گھر بھی ہے چھت ہے ان کے پاس کھانا پینا بھی ہے کپڑے بھی ہیں. آپ کہتے ہیں لو جی ان کے گھر میں تو سب کچھ ہے, ٹی وی ان کے گھر لگا ہوا ہے پانی اور بجلی سب کچھ ہے ان کے گھر میں, چولہا جل رہا ہے ان کے گھر میں, تو یہ تو انہیں. لیکن آپ بتایا گیا نا کہ اس وہ مانگتا نہیں ہے کسی سے. تعریفہم بسیماہم آگے آئے گا کہ تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لیتے ہو, یعنی آپ کو پتا چل جائے گا کہ دیکھو یہ اس میں کمانے والا ایک ہے, اس کے اتنے بچے ہیں, اس کے ماں باپ بھی ہیں, یا اس کی کوئی بیوہ بہن بھی ہے, یا اس کے آج کل مہنگائی کا اتنا دور ہے, یہ ایک کیا اتنی سی مزدوری کرتا ہے, یا ایک بہت ہی چھوٹی سی جاب کرتا ہے, اس کی کتنی تنخواہ ہوگی, اس میں اس کا کیسے گزارا چلتا ہوگا. وہ مسکین ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ جس کو کہتے ہیں نا, بس اگر بس مشکلوں سے گزارا ہو رہا ہے, اگر ایکسٹرا دوائی کے پیسے بھی اس کو خرچ کرنے پڑ جائیں تو اس کے پاس نہیں ہے, اس کو مشکل ہوگی, کوئی شادی بیاہ آ جائے اس کے لیے مشکل ہے, یہ مسکین ہے. کوئی اور ایسی ضرورت ایک دم آن پہنچے تو اس کے لیے کوئی ایسی ٹربل ہو جائے, اس کے گھر کی چھت ٹپکنے لگی ہے, اس کے پاس نہیں ہے اب کہ اس کے لیے بھی نکالے, وہ تو اپنی ڈے ٹو ڈے لائف گزار رہا ہے بس. تو یہ لوگ ہیں جو مسکین ہیں. انسان کو اتنا سینسیٹیو ہونا چاہیے کہ اس کو پتا چلے کہ یہ مسکین ہے, ضروری نہیں کوئی مانگے تو ہم نے اس کو دینا. ہم نا اپنے لیے اتنے سینسیٹیو ہیں, ذرا سا کوئی کہتے ہیں ہائے مجھے یہ بات بڑی لگ گئی, اس نے مجھے ایسے کہہ دیا, ہر کوئی اپنے بارے میں سینسیٹیو ہے, لیکن کبھی دوسروں کے بارے میں بھی تو سینسیٹیو ہوا کرو. کیا آپ کو پتا چلے کہ یہ کیسے رہتا ہوگا, یہ کیا کرے گا ایسے حالات میں. تو وہ مسکین ہوتے ہیں اور ان کو آپ پہچان سکتے ہیں, وہ مانگتے نہیں ہیں. مثلاً کسی کے اوپر قرضہ آ گیا, اس میں بری طرح پھنسا ہوا ہے, کسی کی جاب چلی گئی ہے, کسی کا بزنس ٹھپ ہو گیا, کسی کو ایسی بیماری لگ گئی ہے, اتنے پیسے اس کے لیے چاہیے. طرح طرح کے حالات ہوتے ہیں نا, ایسے میں ان کے اوپر بھی سپینڈ کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے. اچھا ہم انتظار زیادہ کرتے اس چیز کا ہے کہ لوگ کوئی سڑک پہ ہی آ جائے نا, اس کا سب کچھ لٹ جائے تو پھر ہی بس اس کو دینا چاہیے, کہتے ہیں یہ پتہ نہیں حقدار بھی ہے کہ نہیں. نہیں مسکین ہے نا وہ, تو حقدار ہے. ابن السبیل اور راستے کا بیٹا یعنی مسافر. مسافر کون ہے؟ مسافر بھی دیکھیں یہاں پہ نہیں ہے مسافر کے ساتھ کہ وہ غریب مسافر, چاہے امیر ہی کیوں نہ ہو لیکن چونکہ وہ مسافر ہے اس پہ سپینڈ کرو. مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں, آپ بھی مسافر ہیں, دوسرے بھی مسافر ہیں, کوئی چیز کھانے کی آپ نے لی ہے, کسی اور کے لیے بھی لے لیں, کسی اور کو بھی کچھ آفر کر دیں, کسی کا سامان اٹھا لیں, کسی کی ہیلپ کر دیں, وہ بھی مسافر ہے. مسافر کا بھی, مسافر سفر میں ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس لائق ہے کہ اس کے اوپر بھی سپینڈ کیا جائے. بعض دفعہ سفر میں لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ایسی مشکلات آ جاتی ہیں. ایک دفعہ میرے ساتھ خود پرسنلی ایسا ہو چکا ہے کہ مجھے بہت سالوں پہلے کی بات ہے, اس وقت یہ فون وغیرہ اتنا نہیں تھا اور وہاں پاکستان گئے تو آپ کے فون نہیں چل رہا وہاں پہ, اور ایئرپورٹ پہ مجھے ضرورت پڑ گئی فون کی, اشد ضرورت کہ مجھے کال کرنی تھی کہ یہ چاہیے یہاں پہ. اب جس کو بھی میں پوچھتی تھی وہ کہتا تھا کہ میں نے نہیں دینا, کیونکہ وہ پتہ نہیں وہ سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں لے کے بھاگ جائیں گے کون ہے کون نہیں ہے. آپ سوچیں کہ ایک لڑکے نے مجھے اپنا فون دیا, کچھ چھوٹا ینگ سا لڑکا تھا, اس نے مجھے اپنا فون دے دیا, آج تک میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں. وہ پتہ نہیں کون تھا, اس سے میں نے فون کیا اپنے گھر والوں کو اور ان کو بلایا. پھر تو مسافر, اب چاہے پیسے ہیں یہ ہیں, آپ دوسری جگہ پہ ہیں, آپ کو نہیں وہاں کی چیزیں پتا,
آپ کو ایسی کوئی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو مسافر کا مطلب یہ نہیں کہ آج ہمارے پاس کریڈٹ کارڈ ہیں خود ہی جا کے کہیں سے کر لیں گے خود ہی کو. نہیں, اگر مسافر کسی ٹربل میں ہے اس کی مدد کرنا یہ بھی نیکی ہے. ہم پڑھ رہے ہیں نا نیک کون ہوتا ہے, نیک بننا ہے تو لک اراؤنڈ, اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں, کسی کو ضرورت ہے تو اس کی مدد کرنا, اس کے اوپر اسپینڈ کرنا. اور اسپینڈنگ ہمیشہ ہو سکتا ہے مال کی, نہ کسی کو ضرورت ہو کوئی اور چیز کی ضرورت ہو. اسی طرح علماء نے مہمان کو بھی ابن سبیل میں کاؤنٹ کیا. کہتے ہیں جو مہمان بھی آپ کے گھر آتا ہے وہ بھی تو مسافر ہے نا, کہیں سے آیا ہی ہوگا نا, آپ کے گھر کے ساتھ سے تو نہیں کوئی اٹھ کے آپ کے گھر آ جاتا رہنے کے لیے. تو وہ جو مہمان آپ کے گھر رہنے آتا ہے وہ بھی مسافر ہے, اس کے اوپر بھی خرچ کرنا نیکی ہے. یہ نہیں اس کو مصیبت نہ سمجھو کہ مصیبت آ گئے ہیں, نہیں یہ تو نیکی ہے. آپ سوچ لیں کہ وہ بھی آپ اللہ کے راستے میں ہی دے رہے ہیں. اگر آپ اللہ حبی ہی دیتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حق رکھا ہے. اسی طرح آج کے دور میں ریفیوجیز جو ہیں, جو اپنے ملکوں سے نکلے بےچارے, پتہ نہیں وہاں پہ اچھے بھلے تھے, کتنے اچھے حالات میں تھے, لیکن آج ان کے اوپر یہ حالت آ گئی کہ وہ بے گھر ہو گئے, بے یارو مددگار ہیں, اب ان کے اوپر خرچ کرنا. اسی طرح حج وغیرہ پہ آپ جاتے ہیں, وہاں پہ بھی سب مسافر ہی ہوتے ہیں, حج پہ عمرے پہ آپ کو ہر طرح مسافر ملیں گے, اور ان کی کئی طرح کی مشکلات ہوں گی, جس میں کوئی ہوتا ہے کوئی کوئی گم ہو جاتا ہے, کوئی کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی, ان کی بھی ہیلپ کرنا. مسافر کا بڑا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. وہ سائلین, اور سوال کرنے والوں کو. دیکھیں اب جو میں نے آپ کو کہا تھا نا شروع میں, پوچھا کہ کس کو آپ سب سے پہلے سوچتے ہیں جس کو دینا ہے, وہ ان کا آپ ذکر آ رہا ہے سوال کرنے والے. سوال کرنے والا سوالی جو ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ سائل کا حق ہے تم پہ چاہے وہ گھوڑے پہ آئے. یہ حدیث بڑا بتا رہی ہے, اس کے اندر بڑی سمجھنے کی بات ہے, چاہے گھوڑے پہ سوار آئے سائل, اس کا حق ہے تم پہ. کیا مطلب؟ وہ پیدل نہیں آیا, وہ خچر پہ نہیں آیا, گدے پہ نہیں آیا, گھوڑے پہ آیا. گھوڑا ایکسپینسو سواری ہوتا تھا, یعنی جیسے سمجھ لیں آپ کو گاڑی میں آیا, چاہے وہ گاڑی میں آیا ہے لیکن اس نے تم سے مانگ لیا ہے نا, تو اس کا حق ہے, اب اس کو دو. ہم آگے سے تانے سناتے ہیں. دیکھیں اگر نہیں آپ دے سکتے نا کسی کو, اب وہ فقیر آ کے مانگتے ہیں چلو جاؤ ہٹے کٹے ہو جا کے کوئی کام کیوں نہیں کرتے تمہیں, بھائی آپ کو نہیں پتا آپ اس کے دل کو کیسا کر رہے ہوں گے. اگر وہ پیشاور ہے یا نہیں ہے ایک تو ہمیں یہ پتا نہیں ہوتا, موسٹ پروبیبلی ہوتے ہیں, لیکن آپ کس کی عزت نفس مجروح کر رہے ہیں, کسی کو کیا کہہ کے اس کا دل خراب کر رہے ہیں. آپ اللہ کے ہاں گناہگار ہوتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قول معروف ہوں, اچھی بات کرنا, یا کہتے ہو کہ معاف کر دو, خیر من صدقات یتبعها ذا, اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت ہو. یہ آئے گا سورہ بقرہ میں. آپ یعنی آپ اچھی بات کسی کو کہہ دو وہ بہتر ہے کہ آپ ایسا صدقہ دو کہ یہ لو پکڑو اور اس کے بعد کام کیا کرو, جان چھوڑو جاؤ, اس طرح کی باتیں کرنا جو اذیت دینے والی ہیں, اسے بہتر ہے کہ آپ کوئی بھلی بات کر دو بس. تو اس لیے سائل جو ہے نا, سائل اس کو دھتکارنا, سائل کو جھڑکنا, اس سے منع کیا گیا. تیسویں پارے میں آپ پڑھتے ہی ہوں گے نا, اسے منع کیا گیا. اور سوال کرنے کو لیکن اسلام نے ناپسند کیا ہے, سوال نہیں کرنا چاہیے, انلیس کہ انسان کو بہت ہی مجبوری ہو, بہت ہی ایسے ہو پھر ہی وہ سوال کرے, ورنہ اس کو ڈسکریج کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے نا, اس کے پاس ہے لیکن چلو ادھر سے مانگ مونگ لیتا ہوں تو اور میرے پاس اور ہو جائے گا, وہ انگاروں کا سوال کرتا ہے. اب چاہے تو کم سوال کر لے چاہے زیادہ کر لے, یہ مسلم کی حدیث ہے, انگارے مانگ رہا ہے وہ لوگوں سے. ٹھیک ہے, اتنا یعنی اگر انسان مانگ مانگ کے لوگوں سے لیتا ہے اور اس کے پاس ہے بھی لیکن بس مانگنا ہے, مانگنے کی کئی لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے, مانگتے ہی رہنا, مانگ پھر بھی ہمیں نہیں کہا گیا کہ آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کرو, آپ اس کو کچھ کہو ایسا
نہیں,
آپ نے پھر بھی اپنے بیسٹ بیہیویئر پہ رہنا. وہ جو مانگ رہا ہے وہ اپنے لیے انگارے مانگ رہا ہے, کم مانگے زیادہ مانگے وہ اس کی مرضی. اس نے آپ سے مانگ لیا نا, اب وہ خالی نہ جائے. اچھا اگر آپ نے یہ جو فقیروں کی آپ نے حوصلہ شکنی کرنی ہے, اگر آپ نے کہنا ہے کہ بھئی یہ ایک پیشہ بن گیا تو چلو اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے میں نہیں دے رہی, تو پیسے نہ دیں کوئی اور چیز دے دیں. اس نے مانگا ہے نا آپ سے, اپنے ساتھ کچھ اور رکھیں, کوئی کھانے پینے کی چیز رکھ لیں جو دے دیں اس کو, اور کچھ بھی نہیں ہے کوئی اچھی بات ہی کہہ دیں یا تھوڑے دے دیں, لیکن سائل کو خالی نہ لوٹائیں. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو بار بار ان کا کام ہی یہ ہے. اے اللہ تو ہمارا بھی تو کام یہی ہے نا, ہمارے پاس کتنا کچھ ہے اور ہم اللہ سے مانگتے ہی جاتے ہیں مانگتے ہی جاتے ہیں, ہماری مانگیں کون سی ختم ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی مانگتے ہیں نا. تو اگر کسی نے ہم سے مانگ لیا کہ جب اس کے پاس ہے تو ہم اتنے تھوڑ دلے ہو جاتے ہیں کہ نہیں اس کے پاس تو یہ بھی ہے, ان کے گھر میں تو ٹی وی بھی ہے, ان کے گھر میں تو ڈش بھی ہے, ان کے گھر میں تو فلاں ہے, بس اس نے مانگ لیا. اب آپ کا کام ہے کہ اس کو خالی نہ لوٹائیں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میں تیرے بندوں کو خالی نہیں لوٹاتا, تو نہ مجھے خالی لوٹانا. تو دیکھو سپینڈ کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے یہاں پہ, کہ نیکی ہے ہی سب سے بعد ایمان کے بعد سپینڈ کرنا. دو اچھا وسائل نے وفیر رقاب, اور گردنیں چھڑانے کے لیے. گردنیں چھڑانا پرانے زمانے کے اندر غلام ہوتے تھے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیے جاتے تھے, تو گردنیں چھڑانے کی بات کی گئی. لیکن آج بھی گردن چھڑانا کیسے ہے, مثال کے طور پہ کوئی قرض کے اندر اس کی گردن جکڑی ہوئی ہے, قرض میں پھنس گیا ہے, اس کا قرض آپ اتارنے کے لیے اس کی ہیلپ کرتے ہیں, تو یہ بھی گردن کو آزاد کرانا ہے کہ نا وہ بھی تو بیچارہ ایک قید میں ہی ہے. اسی طرح کوئی ایسی مشکل کے اندر پھنس گیا ہے, مثلا جیل میں کوئی بے گناہ چلا گیا, اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں کوئی وکیل کرے وہاں سے نکلے, اب اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے, کوئی مدد کرے گا تو کرے گا ورنہ تو وہیں پہ پڑا سڑتا رہے گا, تو وہ بھی جکڑا ہوا ہے. اس طرح بعض لوگ ان کے سٹیٹس صحیح نہیں ہوتے, یہاں پہ آ کے مشقت کر رہے ہوتے محنت کر رہے ہوتے, ان کے اوپر سپینڈ کرنا, لوگ ان سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا ان کا امیگریشن سٹیٹس نہیں ہے نا صحیح, تو ان کو بہت تھوڑی اس کے اوپر مزدوری پہ رکھ لیتے ہیں, یہ تو اتنی بھی لے لے گا, اس کو تو اتنی دینی ہے کیونکہ اس کے پاس سٹیٹس جو نہیں ہے, یہ تو الیگل ہے نا, تو الیگل ہے تو سٹک ہے نا, اس کی گردن سٹک ہے. تو آپ بجائے اس کے اوپر سپینڈ کرنے کے اور زیادہ اس کو کیا کرتے, اس سے فائدہ اٹھاؤ. ہم جب دیکھ لیتے نا کوئی مجبور ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے اوپر سپینڈ کرنا تو دور کی بات ہے. اس طرح جنگی قیدی جو ہیں ان کو چھڑانے کے لیے, اس طرح جو اغوا ہو جاتے ہیں کڈنیپ ہو جاتے ہیں پھر ان کو چھڑانے کے لیے اگر کوئی پیسے سپینڈ کرنے پڑتے ہیں کہ جس سے ان وہ رہا ہو جائیں آزادی ان کو مل جائے. اس طرح بعض بچے کئی شیلٹرز میں کئی آرفنیج میں کئی اس طرح میں وہاں پہ ظلم سہ رہے ہوتے ہیں, ان کو لے آنا ان کے اوپر سپینڈ کرنا ان کو وہاں سے چھڑا لینا, سب کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا. تو یہ سب چیزیں وفیر رقاب میں آتی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو دیکھنا چاہتا ہے, نیک کون ہوتا ہے. اب بتائیں ان پہ سپینڈ کون کرے گا, کون جس کے دل میں نرمی ہوگی رحم ہوگا اللہ کی مخلوق کے لیے, جو سینسیٹیو ہوگا جس کو نظر آتی ہوں گی یہ چیزیں, اور جو دیکھے گا اور منہ ادھر کر لے گا. یہ تو ہوتا ہی ہے یہاں پہ, تو یہ چلتا ہی ہے, کتنوں کی مدد کریں ایک کی کرو گے دس اور آ جائیں گے. جب یہ رویے ہوں گے نا تو پھر جیب میں ہاتھ نہیں جائے گا. اس کے لیے سینسیٹیو انسان چاہیے جس کو انسانیت کا درد ہو. پتہ چلا آپ کے کون سا نیک ہوتا ہے, جو انسانیت کا درد رکھتا ہے, جو دل میں خلوص رکھتا ہے, جو ان کے غم کے اندر کہتا ہے میں کیسے ان کی ہیلپ کروں, میرے پاس اگر مال ہے تو مال سے ہی ہیلپ کروں, وہ انسان ہے جو نیک ہے. اور اگر آپ نمازیں ہیں اور وہ تو کر رہے ہیں لیکن آپ کے اندر درد دل نہیں ہے,
آپ کو کسی کی پریشانی کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے. دنیا رول رہی ہے مر رہی ہے, ہم تو اپنے گھر میں کھا رہے ہیں نا. میں جا کے $100 کا پرس اٹھا کے لے آؤں, میں جا کے ایک $200 کے کپڑے اٹھا کے لے آؤں, میری شاپنگ ختم نہیں ہو رہی. دنیا چاہے جائے تو جہاں مرضی جائے, کسی کو ضرورت ہے تو ہوتی پرے. یہ انسان تھوڑی ہے نیک. پھر ہم کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کس کو دیں, تو اس لیے کہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا, کہ آپ سینسیٹیو نہیں ہیں, آپ کا دل ایسا نہیں کہ جس کو نظر آئی. یہ بھی کسی کسی کو نظر آتا ہے, جس کو اللہ نے ایسا دل دیا ہو جو اپنے لیے صرف سینسیٹیو نہ ہو دوسروں کے لیے. تو یہاں تک کیا پکچر نظر آ رہی ہے آپ کو, کیسے انسان کی نظر آ رہی ہے سوچیں. یہ جو ایک ڈونیشن باکس میں ڈال کے آ جانا ہے, ٹھیک ہے آپ ڈال دیتے ہیں, لیکن یہ وہ بات نہیں بنتی جب آپ کسی کو دیتے ہیں اور آپ کو جو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے, کسی کے درد بٹایا اور اس کے اوپر سپینڈ کیا. اور اس کے بعد آئی ہے نماز, دیکھیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, اس کے بعد ہے وَآتَ الزَّكَاةَ, اور زکات دے, اور پھر زکات آیا. زکات یہ نہیں ہم زکات دے کے سمجھتے ہیں, سب سے پہلے پوچھتے ہیں زکات لگ جائے گی ان کو, آئے بس زکات دے کے ہی ہم اپنا کام پورا کریں. اس سے پہلے آتل مالا اللہ حبی ہی بھی تو دیکھیں, زکات تو بعد میں, وہ تو دینی ہی ہے, اس کے علاوہ سپینڈ کرنا اتنے ساروں پہ. تو ایسا انسان پھر کیسے سیلفش ہو سکتا ہے؟ تو اپنی ذات کے اوپر بس اپنی خواہشات پورا کرتا رہے گا یا پھر دے گا کسی کو؟ جو جس نے بس اپنا ہی پیٹ بھرتے رہنا وہ کسی اور کو کیسے دے گا؟ جس کی اپنی خواہشات نہیں پوری ہوتی وہ کہتا مجھے تو پورا ہی نہیں پڑتا, پورا اس لیے نہیں پڑتا کہ میری خواہشات ہی ختم نہیں ہوتی, جتنا ہے اس سے اوپر اور جمع کیے چلے جانا کیے چلے جانا. تو پھر کیسے کسی اور کے لیے مٹھی کھلے گی؟ یا کھلے گی بھی تو ذرا سی کھلے گی, کیونکہ اپنی جو خواہشات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے ابھی پورا نہیں پڑ رہا میرا. تو اس کے بعد آیا, پہلے اقامت صلاح, پھر آتا زکا, دوبارہ آ گیا. تو نماز کو قائم کرنا, اتنوں کو دے کے بھی تم یہ نہیں کہہ سکتے میں تو اتنی نیکیاں کرتی ہوں, میں تو فلانی کی ہیلپ کرتی ہوں, میں تو اس میں اتنی بھاگ دوڑ میں لگی رہتی ہوں, نماز کا مجھے کہاں ٹائم ملتا ہے. ہاں دیکھ لی ہیں بڑے نماز پڑھنے والے, کسی کا خیال نہیں ہے ان کو, اتنے سخت دل ہوتے ہیں. پھر وہ نہیں یہ کہہ سکتا, اب نماز اپنی جگہ ہے وہ پڑھنی ہی ہے. اور اقامت صلاح, وہ بھی اچھی صلاح, قائم کرنا نماز کا مطلب تمام اس کی شرائط کے ساتھ, خشوع کے ساتھ, مارے باندھے والی نہیں. آت الزکاۃ, اور دے زکات. اب دیکھیں زکات کے مصارف ہیں سورہ توبہ میں بیان کیے گئے, کون کون ہے جن کے اوپر زکات کا آپ نے منی سپینڈ کرنا ہے, وہ الگ سے, اس میں بھی مسکین آتا ہے, لیکن دیکھیں نا الگ سے بھی اس کو دینا. آپ صرف زکات کے پیسوں کے نا انتظار کیا کریں کہ زکات کا ٹائم آئے گا تب میں دوں گی, بلکہ الگ سے بھی سپینڈ کریں. اور دوسرا معنی یہ آتا زکا کا کہ تزکیہ کیا ہوتا ہے, اور یہ تزکیہ سے ہی ہے زکات, پاک کرنا نا. تو نفس کا پاک کرنا, قد افلح من زکاہا, وہ جو نفس کو پاک کرے وہ فلاح پا گیا. قد افلح, فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے اندر کو پاک کر دیا. یعنی یہ نفس کو بے معنی باتوں سے, گندے اخلاق سے, بری چیزوں سے اس کو پاک کیا, اور پھر اس کی زبان پاک ہوتی ہے, اس کے اندر سے بری عادتیں جاتی ہیں, یہ بھی آ گیا. دونوں معنی ہیں اس کے. پھر والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, لوگوں سے اور معاملات میں, دیکھیں اب عبادات بھی آ گئی نا, اب لوگوں سے بیہیویئر کیسا ہے, لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں, ان میں اچھا اخلاق. دیکھا اچھا اخلاق ہونا لوگوں میں معاملات میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. دیکھیں آپ کس جو مرضی کر رہے ہو, لوگوں کے ساتھ جو بھی آپ کا تعلق ہوگا نا وہ اخلاق کے ساتھ ہوگا, اخلاق کے ساتھ. آپ کتنا مرضی چیریٹی ورک کر رہے ہیں, یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر, وہ لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ آپ کو دیکھیں گے جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں, جب آپ ان سے معاملہ ڈیلنگ آپ کی ان کے ساتھ کیسی ہے. ٹھیک ہے,
وہ ہے آپ کا اخلاق. اور اخلاق میں ٹاپ چیز کیا ہے کہ انسان جو بات کرے اس کو پورا کرے. یہ نہیں آج کچھ بات کر رہے ہیں کل کچھ اور کہہ رہے ہیں, پرسوں کچھ کہہ رہے ہیں ترسوں کچھ اور کہہ رہے ہیں. اپنے عہد, اپنے معاہدے, اپنے کانٹریکٹس, ایگریمنٹ, پرومیسز ان کو پورا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ ہی بہت فرماتے کوئی صحابہ فرماتے بہت ہی کم کوئی ایسا واعظ ہوگا, کوئی ایسا خطبہ ہوگا جس میں آپ نے یہ نہ فرمایا ہو کہ وہ شخص دین سے خالی ہے. کیا ہے؟ دین سے خالی ہے جو عہد کا پابند نہیں ہے. موفون ہے وہ, یعنی ہمیشہ پورا کرنے والے ہیں عہد کو, ہمیشہ اپنے عہدوں کا پاس کرتے ہیں. جب ایک دفعہ عہد کر لیتے, کوئی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں جس کو کمٹمنٹ کہتے ہیں, کمٹمنٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں ہاں یہ الگ بات ہے, انسان کے اوپر کبھی کوئی ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ اس کو کمٹمنٹ توڑنی پڑے, کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کانٹریکٹ توڑنا پڑے, خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مجبوری آ گئی, کوئی ایسا بڑا پرابلم آ گیا, نہیں کنٹینیو کر سکتا, چاہے وہ جاب کا ہے کوئی کانٹریکٹ, چاہے وہ کہیں آپ نے گھر رینٹ پہ لیا ہوا ہے اس کا کوئی کانٹریکٹ ہے, چاہے آپ نے کسی کے ساتھ ویسے کوئی بزنس کی کوئی ایگریمنٹ ڈیلنگ کی ہوئی ہے. لیکن آپ جو بھی عہد کریں اس کو پورا کریں, اس کو نبھائیں. ہم بھی کوئی عہد کرتے ہیں, اوتھ لیتے ہیں, ہم سٹیزن شپ کا اوتھ لیتے ہیں, ہم کبھی اور کسی جگہ پہ جا کے سگنیچر اپنے کرتے ہیں, ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا آپ ان کے ساتھ, ایک کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. ہمیں تو یاد بھی نہیں رہتا ہم نے کیا کانٹریکٹ کیا تھا, ہم تو پڑھتے بھی نہیں کہ ہم نے کیا کمٹ کر رہے ہیں. نبھانا تو دور کی بات ہے, اب اس کو نبھانا ضروری ہے. یہ ایک مومن کی پہچان ہے, ایک نیک انسان کی. آج ہم کس میں مشہور ہیں؟ جدھر جاتے ہیں ہم اپنی کمٹمنٹس توڑتے ہیں, عہد معاہدوں کا کوئی پاس نہیں ہے. آپ سوچیں ابو جندل کیسے بیڑیوں میں تھے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا تھا, حالانکہ ابھی لکھا نہیں گیا تھا کانٹریکٹ. اور کیسے صحابہ کرام اس وقت تل ملا گئے تھے کہ ان کو کیسے بھیجا جا رہا ہے. آپ کو میں صلح حدیبیہ کی بات بتا رہی ہوں, لیکن نہیں, کانٹریکٹ ہے تو بس بات, ایک زبان دے دی ہے تو بس دے دی ہے. تو ایک تو کانٹریکٹ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا, ایک اللہ کے ساتھ بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ بھی پرومیسز ہوتے ہیں, اور وہ نظر کی صورت میں ہوتے ہیں, نظر جس کو منت بھی کہتے ہیں. تو منتیں ماننا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ایک عہد کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گی کام, تو پھر اس کو نبھائیں. اور اگر نہیں نبھا سکتے اور اس کو توڑنا, اول تو ایسی نظر, ایسی قسمیں یا ایسی نظر منتیں ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو آپ کر نہیں سکتے. اس وقت جوش میں آ کے انسان کر لیتا ہے, اب میں تو بس ہر دن روزہ رکھوں گی, اب میں فلانا کروں گی, اب میں اتنے ہزار نفل پڑھوں گی, بعد میں ہوتا بھی نہیں ہے. تو اس طرح کے نہیں کرنے چاہیے منتیں, ایسی نہیں ماننی چاہیے. اگر مان لی اور اب نہیں ہو رہا تو پھر اس کا کفارہ ادا کریں, 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ان کو کپڑے پہنائیں, کفارہ دیں اس کا, اور آئندہ کے لیے توبہ کریں کہ اب نہیں کبھی ایسے کروں گی. منافق کی پتہ ہے نشانیوں میں سے ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو توڑتا ہے. تو اگر ہماری بھی یہی پہچان ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس کا کیا ہے, اس نے آج کہا ہے نا اس کو تو کل یاد بھی نہیں رہے گا, اور اگر لوگ کہتے ہیں نا اس نے کہا ہے نا اب تو نہیں پورا ہونا, تو سوچیں گے پھر ہم کیا کر رہے ہیں. اور اینڈ میں کن کی بات آ رہی ہے؟ وہ جو پینیکل ہے, جو اس کا, اس کی کوہان, اس کی چوٹی, ساری جتنی بھی یہ کوالٹیز آئی ہیں لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کی, معاملات کی, اس میں جو کوہان ہے وہ ہے والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس, صبر کرنے والے, تنگ دستی میں, فقر و فاقے میں, یا کوئی بھی مصیبت اور ان کو پہنچ جاتی ہے, کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی ذہنی پریشانی پہنچتی ہے, جسمانی ہے یا ذہنی ہے یا جنگ ہے, ان سب میں صبر, صبر کا دامن نہیں چھوڑتے. کیونکہ انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, حادثات ہوتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, سختیاں آتی ہیں, لیکن اس وقت وہ کیا کرتا ہے, صبر کرتا ہے یا نہیں. یہ ہے نیکی کہ اس میں صبر کر جانا. آج کل بہت سارے لوگ بیمار ہیں جیسے, اس میں بھی صبر, الحمدللہ علی کل حال, یہ ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، اتنی پیاری حدیث ہے، اور ان سب لوگوں کو سنائیں جو بیمار ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں اور اس پر کوئی دوا بھیجتا ہوں یا کوئی بیماری یعنی بھیجتا ہوں، تو وہ کیا ہوتا ہے، اور وہ اپنے بستر پہ پڑ جاتا ہے اور وہ شکایت نہیں کرتا آنے والوں سے، یعنی یہ شکایتیں، ہاں یہ میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، یہ میرے ساتھ ہی ہو گیا، پتہ نہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتا، آئے دن میں بیمار ہو جاتی ہوں، ایسا کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور بابیلا اور یہ، تو کوئی شکایت نہیں کرتا، تو میں اس کے اس گوشت سے بہتر گوشت کے ساتھ اس کو بدل دیتا ہوں، اور اس کے اس خون سے بہتر خون سے اس کو بدل دیتا ہوں، اگر میں اس کو موت دے دیتا ہوں اسی حالت میں تو وہ سیدھا میری رحمت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو عافیت دیتا ہوں تو وہ اپنے بستر سے جب اٹھتا ہے تو وہ بغیر کسی گناہ کے ہوتا ہے، یعنی پاک صاف۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے گوشت سے بہتر گوشت اور پہلے خون سے بہتر خون کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایسا گوشت دے گا، یعنی پچھلا بدل کے ایسا دے دے گا جس میں اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، یعنی جیسے اس نے کبھی اس جسم سے گناہ ہی نہیں کیا۔ انسان اپنے آپ کو کتنا بھی کلین کر لے، کتنا بھی پیور کرنے کی کوشش کرے، لیکن نہیں کر پاتا کہ ایسا جسم لے آئے جس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بیماری بھیج کے اس کو اتنا پاک صاف کر دیتے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ تو یہ صبر، صبر۔ اور صحابہ کرام پہ کتنے مشکل حالات آتے تھے، وہ صبر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی صبر سے بھری ہوئی، اور یہ جتنی نیکیاں ہم نے پڑھی ہیں نا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہوتا ہے۔ صبر کے بغیر نہ تو آپ نماز پڑھ سکتے، صبر ہی نہیں ہے تو دیکھیں، صبر میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، صبر کیا چیز ہوتی ہے؟ صبر جمے رہنا، برداشت کرنا، کیا لگے رہنا، پرسسٹنٹ ہونا، یہ ہے صبر۔ یہ نہیں کہ بس ذرا سی مشکل آئی تو بھاگ گئے دین سے۔ ذرا دیکھیں نا، اللہ رحم کرے، بعض لوگوں پہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو، بعض لوگوں پہ ایسی کوئی، استغفر اللہ، کوئی ایسی مصیبت ٹوٹتی ہے کہ ان کا ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ مثلا کسی کی موت واقع ہو گئی، یا کسی کے بچے کے ساتھ تو کچھ مسئلہ ہو گیا، اولاد کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، یا کوئی ایسی ناگہانی آفت ان کے اوپر ٹوٹ پڑی کہ وہ کہتے ہیں بس اب نہیں، ہم نے کوئی بھی ایمان نہیں، کوئی نہیں، اللہ سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسی آزمائشوں سے بھی، استغفر اللہ۔ تو صبر یہ ہے کہ نہیں، پھر بھی انسان اللہ سے ہی چمٹا رہے، پھر بھی انسان اللہ کو نہ چھوڑے، پھر بھی انسان لگا رہے، نیکی پہ چلتا رہے۔ گناہوں پہ بھی صبر ہوتا ہے کہ انسان گناہوں میں نہ پڑے، اپنے آپ کو روک کے رکھے، یہ صبر ہے، اور دکھوں پہ برداشت کرے، یہ صبر ہے۔ شکایتیں نہیں کہ بس شکایتیں ہی شکایتیں، اللہ سے شکایتیں، لوگوں سے شکایتیں۔ دیکھیں ایک صحابی، ان کے بڑے مشکل فائنینشل سچویشن تھی، بہت مشکل حالات تھے فائنینشلی، تو ایک دفعہ گھر گئے، اور اسے آج آپ کے کنیکشن بھی آج آپ کو مل جائے گا، میں نے آپ کو ایک بات بتائی بھی ہے، اس کا کنیکشن ملے گا آج آپ کو۔ تو وہ گھر گئے تو ان کے ہاتھ میں ایک نئی چادر تھی، تو جب بیوی نے دیکھی وہ چادر تو بیوی نے کہا کہ دیکھیں کیسی بیویاں بھی تھیں، انہوں نے کہا ہماری مالی حالت تو ایسی ہے نہیں، یہ آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس تو نہیں اتنے پیسے۔ صحابیات جو تھی نا، اتنی اپنے شوہروں کی اس کی فکر کرتی تھی کہ وہ حلال کمائیں اور حلال لے کر آئیں، کہ وہ کہتی تھی کہ ہم چاہے بھوکے مر جائیں گے، ہمیں فاقے آ جائیں، ہم مشکلات سہ لیں گے، لیکن حرام گھر میں نہ لانا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، فکر نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو وہ بجائے اب اس پہ خوش ہونا چاہیے تھا ان کو، آپ کیا سوچتی، خوش ہو رہی ہوں گی ہاں، لیکن وہ آگے سے کیا کہتی ہیں، وہ آگے سے کہتی ہیں کیا تم نے اللہ کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے؟ اللہ اکبر، کیا تم نے اللہ کی شکایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے ہمیں ان مشکل حالات میں رکھا ہوا ہے؟ یہ بات جا کے ان کو کہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہے، میں نے ان کو کوئی شکایت نہیں کی، لیکن ہاں یہ ہوا تھا۔ اب آپ کو یہ بات کنیکشن نظر آئے گا جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہوا ہے، کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر لے کر آئی اور بڑی خوبصورت چادر تھی, اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے خاص طور پہ بنائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لی, تو میں نے کہا یہ چادر مجھے دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر نہیں, ابھی نہیں کہا مجھے دے دیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, وہ چادر پہن کے آئے. تو جب وہ پہن کے آئے تو میں نے کہا کہ مجھے دے دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر مجھے دے دی. اور صحابہ کرام بعد میں وہ بتاتے ہیں کہ میرے پر بڑے ناراض بھی ہوئے, اور انہوں نے کہا تمہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے, تم نے کیوں ان سے مانگی؟ تو میں نے پھر ان سے کہا کہ یہ میں نے اس لیے مانگی تھی کہ میں اس چادر کو اپنے کفن کے لیے رکھوں کہ جو آپ نے اوڑھی ہے, تو یہ میرے کفن کے لیے رکھ لینا, اور جب میں مروں تو اس کا چادر میں مجھے دفنانا. ارے کتنا ان کا حوصلہ ہوتا تھا نا, یعنی یہ شکایت بھی نہیں کرنی کہ اللہ کی شکایت ہم رسول سے کریں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اولئک الذین صدقوا, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا. اللہ اکبر, کس چیز میں سچ کہا؟ یعنی جو کہتے ہیں نا, کلمہ پڑھتے ہیں ہم, شہادت دیتے ہیں نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, تو اس میں یہ انہوں نے سچی کر دکھائی, اپنے عمل سے دکھائی نا. یہ ہی لوگ ہیں جو سچ کہتے ہیں, انہوں نے سچ بات کہی ہے. یعنی کہتے تو بہت لوگ ہیں, منافقین بھی کہتے تھے یہی کلمہ, وہ بھی پڑھتے تھے, لیکن وہ سچ نہیں تھا نا. اللہ نے ان کی تعریف کی ہے کہ یہ ہے سچے, یہ ہے صادقین. اور وہ پتا ہے کہ جو صدیق ہوتا ہے نا, صدیقیت کا مرتبہ جو ہے وہ انبیاء کے بعد انسانوں میں کوئی سب سے اونچا مرتبہ جو ہے نا وہ صدیق کا ہے, یعنی انبیاء سے نیچے والا جو ہے وہ صدیق کا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہیں جنہوں نے سچ کہا, جن کا ایمان سچا ہے, یعنی اللہ نے ان کی گواہی دے دی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, یہی تو ہیں وہ جو متقی ہیں. متقی لوگ یہی تو ہیں, ان کو تو متقی کہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے متقین کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے تو جنت ہے, آگے آئے گا ابھی, وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, یہ تیار کی گئی ہے جنت متقیوں کے لیے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں شامل فرمانا. اب آتی ہے اگلی بات. آپ کو میں نے بتایا کہ اگر مرڈر ہو جائے, کوئی قتل ہو جائے, تو پھر اسلام میں اس کے بارے میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کتب علیکم القصاص, تمہارے لیے قصاص لکھ دیا گیا, فی القتلا, مقتولوں کے, یعنی مقتولوں کے لیے بدلہ لینا, جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے لیے بدلہ لینا تمہارے لیے لکھ دیا گیا. لکھ دیا کا مطلب کیا؟ یعنی فرض کر دیا گیا. قرآن میں کسی چیز کو جب فرض کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا, جو ورڈ آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ کتبہ, لکھ دیا گیا. اب جب لکھی دی جاتی بات تو وہ پکی ہو جاتی نا, یعنی تم پہ اب یہ ذمہ داری ہے, تم نے یہ پوری کرنی ہے. یہ سارے ایمان والوں کو کیوں کہا گیا؟ ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایمان والے لوگ, جو معاشرہ ایمان والے لوگوں پر مشتمل ہے, یعنی اسلامی معاشرہ ہے, اس معاشرے کو کہا گیا کہ آپ کے یہاں پہ کوئی قتل ہوگا تو آپ سب کا کام ہے کہ آپ اسسٹ کرو, ہیلپ کرو قصاص لینے میں. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ قاتل کے حمایتی بن کے کھڑے ہو جاؤ, قاتل کو سپورٹ کرنا شروع ہو جاؤ, قاتل کے لیے ہمدردیاں آپ کے دل کے اندر ہوں, ہائے اس کو قتل کر دیا جائے گا, نہیں نہیں نہیں, اس کو تو کہیں چھپا لو, کوئی اپنے گھر میں چھپا لیتے ہیں, کوئی بتاتے نہیں ہیں, کوئی گواہی نہیں دیتے. کتنی چیزیں ہوتی نا, سارے ایمان والے معاشرے کا کام یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کے گواہی بھی دیں, وہ سپورٹ نہ کریں, وہ ان کو چھپا کے نہ رکھیں, وہ ان کو ایکسپوز کریں, وہ مدد کریں اس کے اندر کہ قاتل جو ہے وہ اپنی انجام تک پہنچے. تو اس میں سب کی ضرورت ہے نا. اور جس معاشرے میں قاتلوں کو, مجرموں کو لوگ پناہ دے دیں گھروں کے اندر, وہاں پہ تو اور جرم پھیلے گا, اور کیا ہوگا. جہاں پہ لوگ گواہیاں ہی نہ دیں, کوئی سامنے ہی نہ آئے, کوئی ہیلپ ہی نہ کرے, تو پھر عدالتیں بھی مجبور ہو جاتی. تو یہ صرف سارے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ انصاف تک پہنچے یہ کام. تو مقتولوں کے لیے قصاص کا دینا تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے, سب کی ذمہ داری ہے یہ.
الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، عورت عورت کے بدلے. ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھ لے کہ مطلب ہے کہ اگر کسی نے عورت کو قتل کیا ہے یا کسی عورت نے اگر مرد کو قتل کیا ہے تو وہ کوئی عورت اس کی جگہ پکڑی جائے گی، یا کسی غلام نے کسی آزاد کو کیا ہے تو کوئی آزاد کو وہ یہاں سے پکڑیں گے اور کہیں گے کہ اس آزاد کو ہم نے مارنا ہے کیونکہ تمہارے تو غلام نے قتل کیا، لیکن غلام ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں بھی تمہارا آزاد ہی چاہیے. عورت نے قتل کیا تو لیکن تم نے ہمارے آدمی کو قتل کیا تو اب ہمیں بھی تمہارا آدمی ہی چاہیے، ہم نے عورت کو مار کے کیا کرنا ہے؟ آخر آدمی کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے تو ہم تمہارا آدمی ہی ماریں گے. یہ پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا نا، وہ کہتے تھے کہ بھئی اگر غلام نے قتل کر دیا ہمارے آزاد کو تو ہم تمہارے غلام کو قتل کر کے کیا کریں، ہم بھی تمہارے آزاد کو ہی قتل کریں گے. اور یہ دیکھو کہ اگر تم ہمارے ایک کو کرو گے نا، ہم تمہارے چار کو کریں گے، کیونکہ ہم بڑے ہیں، ہم زیادہ طاقتور ہیں. تم نے کیسے جرت کی ہے چھوٹا قبیلہ کسی بڑے قبیلے والوں کو، زیادہ باسر زیادہ مالدار قبیلے والوں میں سے کسی کو قتل کر دیتا تھا تو وہ کہتا تھا ہمارے ایک کا بدلہ نا ہمارے تمہارے تین سے لیں گے یا تمہارے چار سے لیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الحر بالحری، آزاد بدلے آزاد کے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ آزاد آزاد کو قتل اگر کرتا ہے تو وہ آزاد کو قتل کرنے کی وجہ سے اب کسی اور آزاد کو پکڑ کے قتل کر دو، نہیں، اسی کے بدلے میں وہی. یہ ال جو آ رہا ہے نا بل میں، الف لام جو آ رہا ہے بالحری، مطلب یہ کہ جو پہلا الحر ہے بالحر، یعنی سیم کو قتل کیا جائے گا. آزاد نے کیا تو اسی آزاد کو قتل کیا جائے، غلام نے کیا ہے تو بدلے غلام کے یعنی اسی غلام کو قتل کیا جائے، عورت نے کیا ہے تو اسی عورت کو قتل کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ اس عورت کی بجائے ہم تمہارا مرد ماریں گے کیونکہ تمہاری عورت کو ہم نے کیا کرنا ہے، عورت کو چلو چھوڑو، تمہارے مرد کو ہم ماریں گے کہ تم نے ہمارا مرد مارا ہے. سمجھائی؟ تو یہ قاتل کے سینس سے آپ دیکھیں گے کہ قاتل اگر آزاد ہے تو وہ آزاد ہی پکڑا جائے، غلام ہے تو اس غلام کو ہی اس کی سزا ملنی چاہیے قتل کی، عورت نے قتل کیا تو اسی عورت کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اسی سے قصاص لیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا جیسے آج بھی ہمارے معاشرے میں تو ابھی تک دور جاہلیت چل رہا ہے. آپ کبھی خبروں میں دیکھتے ہوں گے گاؤں وغیرہ کی طرف، وہ کہتے ہیں جی ایک خاندان کی دوسرے سے دشمنی تھی، اس نے ان کے اتنے بندے مار دیے، اور پھر کیونکہ انہوں نے بھی ان کے اتنے مارے تھے اس سے پہلے تو اب انہوں نے اس کا بدلہ لیا. تو کبھی بعض دفعہ خبروں میں ایسی چیزیں آتی ہیں انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ آج بھی یہ جہالت کے اسی دور سے گزر رہے کہ کچھ سات آٹھ مار دیے، کسی نے کتنے مار دیے کسی کے، یعنی ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتا، وہ انہوں نے ہمارا ایک مارا، اور وہ دشمنی آگے نسل در نسل چلتی رہتی ہے. یہ قرآن کا حکم نہیں ان تک پہنچا ہوا. تو یہ دور جاہلیت آج بھی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے جس نے مارا ہے صرف وہی مرے گا، صرف اسی سے بدلہ لیا جائے گا، اسی کو قتل کیا جائے گا. اور یہ حکم صرف ہمارے قرآن میں نہیں ہے، تورات میں بھی یہی تھا، اور آگے سورہ مائدہ میں آپ پڑھیں گے کہ نفس کے بدلے نفس، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اسی طرح جروح کا، زخموں کا بھی اسی طرح قصاص لیا جائے گا. قصاص کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، یعنی جب آپ اس نے قتل کیا ہے تو اس کو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اس نے اس کی آنکھ پھوڑی ہے تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی. یعنی یہ قصاص کا پہلے سے تھا، ٹھیک ہے. فمن عفی لہ من اخیہ شیئن، تو جو کوئی معاف کر دیا گیا واسطے اس کے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز، یعنی قصاص ایک آپشن ہے، لیکن اگر مقتولین کے وارثوں نے، یعنی جو قتل ہوا ہے اس کے جو وارث ہیں، انہوں نے معاف کر دیا قاتل کو، تو یہ دے ہیو دا چوائس، ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ معاف بھی کر سکتے ہیں. اگر جو کوئی معاف کر دے واسطے اس کے، من اخیہ اس کے بھائی سے، بھائی سے کس سے، کس کو کہہ رہے ہیں بھائی؟ قاتل سے معاف کر دے، یعنی قاتل کو یہاں پہ بھائی کہا جا رہا ہے. جو معاف کر دیا گیا لیے اس کے بھائی سے کوئی چیز، قتل کس نے کیا؟ اس بھائی نے. بھائی کا مطلب کیا ہے؟ ایک اندر مسلم، یعنی اگر اس نے قتل بھی کر دیا تو یہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے تو تمہارا مسلمان بھائی ہی نا،
یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی اور ہو گیا، وہ کافر ہو گیا یا کچھ ہو گیا، ہے تو تمہارا بھائی ہی ہے نا، تو اس کے لیے اگر کوئی معاف کر دیتا ہے اس کو تو فتبا ام بل معروف و ادا ان لہی بھی احسان. اب میں تھوڑی سی اس کے پہلے بات آپ کو سمجھا دیتی ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو یہ سمجھ آئے گی. دیکھیں قتل جو ہوتے ہیں نا تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک قتل عمد ہوتا ہے، یعنی جان بوجھ کے کسی کو قتل کرنا کسی کی دشمنی میں یا جو بھی. وہ ایک قتل خطا ہوتا ہے، خطا یعنی غلطی سے ہو گیا، مارنے کا نہ کوئی ارادہ تھا نہ کچھ ہے، جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کے گاڑی کے نیچے کوئی آ گیا، کسی کا کچھ ہو گیا اس طرح. ایک ہوتا ہے شبہ قتل، یعنی آپ کسی کے پاس کوئی ایسی مثلا کوئی ایسی کسی نے کوئی ایسی حرکت کی، مثلا تھپڑ مار دیا یا دھکا دے دیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تھا، تو اب ارادہ تو نہیں تھا قتل کا لیکن وہ مر گیا، تو کسی نے کس کو دھکا دیا تو وہ گر گیا اور اس کو ایسی چوٹ لگی کہ وہ مر ہی گیا، یہ پہ قتل ہے. تو جو لاسٹ کے ٹو ہیں نا، جو دو ہیں خطا سے یا شبہ قتل سے، اس سے اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے لیے قصاص نہیں ہے. مثلا کسی کی گاڑی کے نیچے کوئی آ گیا، غلطی سے ہو گیا، اس نے نہیں، اس کا انٹینشن بھی نہیں تھی، ایسا حادثہ ہو گیا ہے، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ اس کو اس کی جگہ پہ قصاص میں قتل کیا جائے گا، نہیں. ان دو صورتوں میں دو چوائسز ہیں، دو چوائس کہہ لیں یا ایک کہہ لیں. ایک چوائس یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، قاتل کو معاف کر دیا جائے بالکل بغیر کسی معاوضے کے. نمبر ٹو چوائس کیا ہے؟ کہ معاف کیا جائے اور ساتھ دیت لے لی جائے. دیت کیا ہوتی ہے؟ جس کو بلڈ منی کہتے ہیں، خون بہا. اور وہ کیا ہے؟ سو اونٹ ہیں یا ہزار دینار ہیں، دینار گولڈ کے کوائنز ہوتے ہیں، یا دس ہزار درہم ہیں یعنی چاندی کے کوائنز، یہ اس کی دیت بنتی ہے ایک انسان کی. تو یہ اب چاہے تو وہ خود اسی وقت دے دے، چاہے وہ تین سال کی قسطوں میں دے دے، چاہے وہ لوگ اس کی ہیلپ کریں اور وہ پورا اس کا قبیلہ اور یہ سب ہیلپ کر کے اس کو پے کرنے میں مدد کریں، یہ بلڈ منی جو دیت ہے یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں لے سکتے یا کچھ ہے، بلکہ اس کی یہ حکم آ رہا ہے. اور ایک تیسری چیز کیا ہے جو قتل عمد میں ہے، قتل عمد یعنی جان بوجھ کے جو قتل کرنا ہے، اس میں تین آپشنز ہیں. آخری دو میں نے دو آپشنز آپ کو بتائی نا، ابھی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. دیکھیں قتل عمد یعنی جان بوجھ کے قتل کرنے میں تین چیزیں ہیں، قصاص، معاف کرنا پوری طور پہ، یا معاف کرنا اور دیت لے لینا. ٹھیک ہے، قصاص لینے کا مطلب کیا ہے؟ قتل کے بدلے قتل، یہ ایک بدلہ ہو گیا. آئیدر ورثاء جو ہیں جن کے بھی کوئی مرڈر ہوا ہے، وہ یہ چوز کر سکتے ہیں کہ وہ کہیں کہ ہمیں قصاص چاہیے، یعنی ہمیں قتل کا بدلہ قتل ہی چاہیے، ہمیں اس کی جان بھی جانی چاہیے، اس نے ہمارے فلاں کو مارا. نمبر ٹو وہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا، یہ بھی ایک چوائس ہے، وہ معاف ہو جائے گا، اب وہ قتل نہیں ہوگا. نمبر تھری وہ کہتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا اور ہمیں دیت چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ تین چوائسز ہیں. اور قتل خطا اور شبہ قتل میں کیا ہے؟ صرف دو چوائسز ہیں، اس میں معاف اور دیت کے ساتھ معاف کرنا، ایک ٹوٹلی معاف کر دینا، ایک دیت کے ساتھ معاف کرنا. ٹھیک ہے، تو قتل عمد اور قتل خطا اور شبہ قتل ایک ہی بات ہو گئی دونوں کی، ان میں وہ دو چوائسز ہیں، قتل عمد میں تین چوائسز ہوتی ہیں مقتولوں کے ورثاء کے لیے. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب یہاں پہ کیا کہا گیا؟ فتبع بالمعروف، تو اب فالو اپ کرے بھلے طریقے کے ساتھ، اگر معاف کر دیا ہے اور دیت رکھی ہے تو فالو اپ کیا کرنا ہے؟ بھلے طریقے کے ساتھ فالو اپ کرنا ہے، معروف فالو اپ کرنا ہے. یعنی معروف وہ ہوتا ہے جو جانا پہچانا، ہر کوئی اس کو کہے کہ یہ اچھے طریقے کے ساتھ سارا معاملہ ٹیکن کیئر آف ہو گیا، یعنی وہ بھی اچھے طریقے سے صحیح دیت مانگے، ایسے بھی نہیں ہے کہ ہاں بھائی اتنی زیادہ جتنی نہیں ہے اس کے مطابق، نہیں تم نے تو ہمارا آزاد مارا ہے تو اتنا. دوسرا یہاں کہے کہ نہیں
تمہاری تو کوئی ویلیو نہیں، غریب سے یہ لوگ ہیں، ان کو تو بس 1 لاکھ بھی دے دو گے تو کافی ہے، ان کو تو 50,000 پہ ٹرخا دو، ان کا کیا ہے، اس میں انہوں نے خوش ہو جانا. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمانوں کا خون برابر ہے، یہ نہیں کہ امیر کا خون زیادہ ہے قیمتی اور غریب کے خون کی کوئی ویلیو نہیں ہے. غریب 4-10 مر بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، یہ خبر ہی ہے. امیر مر جائے تو بہت بڑی بات ہے، کوئی بڑا آدمی مر جائے تو اتنا بڑا رونا ہے، لیکن کوئی غریب مرے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نہیں، فرمایا مسلمان کے سب کے خون برابر ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کا خون بڑا ایکسپینسو ہے اور کسی کا خون بالکل نہیں ہے. تو نہیں، بالمعروف اتباع بالمعروف، یعنی جس کو دنیا دیکھے تو کہے کہ نہیں یہ صحیح طریقے کے ساتھ احسن درجے پہ کام ہوا ہے، بھلے طریقے سے کیا، ادا کرنے والا بھی صحیح طریقے سے کرے، معروف طریقے سے کرے. یہ نہ ہو کہ آج کچھ کہے اور کل کو اس سے مکر جائے، یا آج کچھ کہا ہے اور پھر اتنا لمبا اس کو کھینچا ہے کہ گزر ہی گیا ٹائم، کتنا عرصہ گزر گیا اور وہ اس کو دیت ہی نہیں پے کر رہا. تو یہ ادا کس میں ہے؟ اتباع بالمعروف کس میں ہے، فالو اپ کس میں ہے، دیت دینے میں. وہ ادا الیہ بھی احسان، اور ادا کرنا ہے احسان کے ساتھ، یعنی مقتول کے وارثوں کو احسان کے ساتھ، احسان جتا کے نہیں، ہاں دیکھو تمہارے پر ہم دے رہے ہیں، یہ لو پکڑو اپنے پیسے، منہ پہ مارو ان کے، یہ نہیں، خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے طریقے سے، احسان مند ہو کے ان کا کہ دیکھو انہوں نے ہماری جان بخش دی ہے. اب ہمارے تو یہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہیں نہیں، ورنہ جہاں پہ اسلامک قوانین ہے نا، وہاں پہ وارثوں کو اینڈ تک ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اگر اینڈ میں بالکل اس کو پھانسی چڑھانے لگے ہیں، اس وقت بھی اگر وہ کہہ دیں کہ ہم نے معاف کر دیا تو اس کو اتار لیں گے. اور یہ صرف وارث کر سکتے ہیں، ہمارے ملکوں کی طرح نہیں کہ وہ صدر صاحب کے پاس رحم کی اپیل بھیجی ہوئی ہے، وزیر اعظم کے پاس، وہ معاف کر رہے ہیں، ان کے پاس رحم کی اپیلیں جا رہی ہیں. یہ رائٹ صرف ورثاء کا ہے، کسی اور کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ معاف کرے، ٹھیک ہے، نہ صدر نہ وزیر کی، کسی کے تو نہیں قتل ہوئے جو وہ معاف کرنے کھڑے ہوئے. یہاں پہ کیا ہے، فمن افیہ لہو من اخیہ شیء، جو اپنے بھائی کو معاف کرے، بھائی سے معاف کر دے کوئی چیز، یعنی یہ ورثاء کو کہا جا رہا ہے کہ وہ معاف کریں. اور وارثوں میں سے مثلا ایک آدمی فوت ہوا ہے، اس کے جتنے بھی وارث ہیں ان میں سے ایک نے بھی اگر کہہ دیا نا کہ میں نے معاف کر دیا، تو وہ قصاص سے بچ جائے گا، قتل ہونے سے بچ جائے گا. تو دوسری چیز دیت بھی ہے، یہ دیت جو تھی یہ اہل کتاب میں دیت کا نہیں تھا، ان کے اندر صرف معاف کرنے کا اور قصاص کا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک یہ بھی رکھی کہ اب دیکھیں جس کا قتل ہوا ہے اس کو بھی، ہو سکتا ہے اس کا جو قتل ہوا ہے وہی اس کا ایک کفیل تھا، کمانے والا تھا، ان کے لیے بھی کوئی کمپنسیشن ہو جاتی ہے دیت کے ذریعے. ہمارے ہاں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اور کہتے ہیں لو جی پیسے کھا لیے اس نے، مردے بیچ دیا اس نے. کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کو، کسی امیر لڑکے نے کسی کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد اس کے اندر کی دیکھیں ایک بات یہ ہونی چاہیے کہ کوئی زور زبردستی نہ ہو کہ نہیں اگر نہیں معاف کرو گے تو ہم تمہیں ایسا کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اور ان کو دھمکیاں لگانا، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنی مرضی سے معاف کریں. تو انہوں نے معاف کر دیا، تو انہوں نے ان کو دیت کے اندر بہت پتہ نہیں کتنا پیسہ دیا، کوئی گھر وغیرہ، کوئی ویزے بھی لگا دیے، دوسرے ملکوں میں بھی چلے گئے وہ لوگ. تو لوگ پیچھے سے اتنے لان تان کر رہے، اگر انہوں نے اپنی مرضی سے کیا تو کوئی اس کے اوپر نہیں انگلی اٹھا سکتا، یہ اسلام میں اجازت ہے دیت لینے کی. تو لوگ اس لیے معاف بھی نہیں کرنے دیتے کسی کو اور دیت بھی نہیں لینے دیتے، کیونکہ وہ اس طرح کے تانے دیتے رہتے ہیں. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کمی آسانی اللہ نے کر دی اور رحمت کر دی، ورنہ قتل کا بدلہ قتل ہی ہوتا تو پھر تو وہ بھی جان سے گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہلکا کر دیا. لہٰذا جو قاتل کا وہ ہیں وہ ایسا ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھیں. ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے احسان کرنے میں کہ جتنی دیت مقرر کی اس سے زیادہ اور بڑھ کے دے دیں ان کو. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، جو زیادتی کرے اس کے بعد اس کے لیے دردناک عذاب ہے. کون زیادتی کرے؟ دونوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی اگر زیادتی کرے، مثال کے طور پہ جس کا مارا ہے وہ اگر زیادتی کرتا ہے کہ اچھا دیت بھی لے لی اور اس کے بعد جا کے اس کو قتل بھی کر دیا، یا سارا طے ہو گیا اور اس کے بعد پھر جا کے کچھ اور ہی کام کر دیا، کچھ اور الٹ سیدھا کر دیا، کچھ ان کو ہرٹ کیا، کچھ کیا، یا پھر جو قاتل والے ہیں انہوں نے کچھ ایسی چیز کر دی کہ ان کو مطلب ستایا اس کے اندر دیت دینے میں یا ان کو پریشرائز کیا کہ تم معاف کر دو یا ان کا بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو قاتل کے جو فیملی ہوتی ہے وہ اتنی رسوخ ہوتی ہے اتنی زیادہ انفلوئنشل ہوتی ہے کہ وہ مقتول کے گھر والوں کو ایسی دھمکیاں دیتے ہیں اور ان کو اتنی اذیت دیتے ہیں کہ اگر تم نہیں معاف کرو گے نا پھر اس کے بعد تم اپنی خیر منانا پھر تم بھی نہیں بچو گے اس کے بعد اگلی باری تمہاری ہے پھر تم اپنی بیٹیوں کو بھی سنبھال لو پھر یہ بھی ہو جائے گا تو وہ بیچاروں کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں ہم اور کیا کریں معافی کر دیتے ہیں اتنا ان کے ساتھ ہے تو جو بھی زیادتی کرے گا اس کے بعد فمن تو جو کوئی بھی زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے کس کے لیے عذاب علیم ہے یہ کن کو کہا جا رہا ہے یہ کون سا معاشرہ ہے مسلمان معاشرہ ہے نا انہی کے اوپر تو اسلامک شریعت نافذ ہوگی غیر مسلموں پہ تھوڑی ہو رہی ہے لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں وہ چاہے قتل کریں چاہے زنا کریں چاہے کچھ بھی کریں ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے وہ تو مسلمان ہے نا ہاں مسلمان تو ایسے کبھی کر ہی نہیں سکتے کوئی ایسا کام نہیں مسلمان ہی ایسا بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب کی بھی بات ہے صرف کافروں کی بات نہیں ہو رہی تو یہ نہیں سمجھے کہ مسلمان کو کھلی چھٹی ہے وہ جو مرضی کرے اس کے لیے تو بس جنت ہی ہے نہیں زیادتی جو بھی کرے گا ان دونوں میں سے دونوں پارٹیز میں سے کبھی وہ کرتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں تو پھر دیکھ لو ان کے لیے کیا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تمہیں کیا پتا عقل والو تمہارے لیے تو اس میں زندگی ہے قصاص میں اگر تم بچنا چاہتے ہو شاید کہ تم بچ جاؤ تاکہ تم بچ جاؤ سارے معنی اس کے کہ یعنی لوگ دیکھیں آج اتنا بڑا کرٹیسزم اسلام کے اوپر یہ کرتے ہیں کہ اسلام میں تو قصاص ہے بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے اور آج بھی ہمارے معاشروں میں بھی کچھ بہت موڈ سکوڈ لوگ وہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ جو پھانسی کی سزا ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے ڈیتھ پینلٹی ختم کرنی چاہیے آپ دیکھتے ہیں جیسے یہاں پہ کئی سٹیٹس میں نہیں ہے ڈیتھ پینلٹی ہے ہی نہیں صرف عمر قید ہے اگر وہ ہوگا تو دیکھیں اگر کسی کو قتل کیا ہوا ہے اور وہ دوسرا بندہ جا کے جیل کے اندر آرام سے بیٹھا رہے کھاتا پیتا رہے اور جیل اس کو گیسٹ ہاؤس لگتی ہے تو وہ تو اس کو سزا تو نہ ملی سزا تو جیسا اس نے کرائم کیا ویسی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں تمہارے لیے زندگی ہے یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے عقل والو مطلب کیا ہے یعنی یہ تمہارے لیے امن اور چین کا راز ہے اس کے اندر راز ہے کیوں اس لیے کہ اگر ایسی چیز نہ ہو تو کرائم کبھی کم نہیں ہو سکتا معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پتہ چلنا چاہیے ہر ایک کو کہ انسانی جان سب کی سب چاہے وہ غریب ہے چاہے امیر ہے وہ سب قیمتی ہیں کوئی اٹھ کے دوسرے کو قتل کرنے نہ چل پڑے جیسے ہمارے ہاں کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے کوئی قتل کرنا کوئی بات ہی نہیں ہے وجہ کیا ہے اس لیے کیونکہ کبھی کسی کو پکڑا ہی نہیں جاتا کبھی کسی کو سزا نہیں ہوتی اگر سزائیں ملنے لگیں اور سر عام ملنے لگیں جیسے سورہ نور میں بھی آپ پڑھیں گے کہ ان جو زنا کرے اس کے ساتھ تم نے ہمدردی نہیں کرنی اور سر عام اس کو سزا دی جانی چاہیے کرائم کی تشہیر ہو کرائم کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے اس کے اوپر پروگرام بنائے جائیں وہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ دیکھو کیسے کرائم ہوا تھا دیکھو کس طرح جرائم ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر اس کو تو اتنا اچھالا جائے اتنا پھیلایا جائے اور سزاؤں کو بند کمروں میں رکھا جائے تو پھر مجھے بتائیں عبرت آئے گی کسی کو کرائم کو آپ بڑھاوا دے رہے ہیں اور سزاؤں کو آپ چھپا رہے ہیں تو حوصلہ افزائی کس کی ہوگی جرم کی ہوگی لوگوں کو آئیڈیاز آئیں گے کیسے کیسے جرم کرنا تو الٹا سزاؤں کو زیادہ دکھانا چاہیے اور جرم کو چھپانا چاہیے ہم الٹ کرتے ہیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں زندگی ہے کسی کو سزا ملے گی تو لاکھوں کو عبرت آئے گی جو دیکھیں گے لاکھوں سوچیں گے کہ اگر میں نے یہ کیا نا تو میری بھی گردن ایسے اڑا دی جائے گی اور آج کہتے ہیں کئی مسلمان نہیں یہ تو وحشیانہ سزائیں ہیں یہ وحشیانہ سزائیں جن کو کہا جا رہا ہے یہ حیات ہے تمہارے لیے اسی لیے آج نہ مال محفوظ نہ جان محفوظ نہ عزت محفوظ کیونکہ آپ بس بند کمروں میں سزائیں دیں اور وہ بھی کبھی کسی کو ملے گی تو ملے گی وہ بھی اتنے سالوں گزریں گے لوگ بوڑھے ہو جائیں گے اگلی جنریشنز آ جائیں گی یہاں پہ کیا قصاص میں ساری یا الذین آمنوں کو کہا گیا ہے, ساری کمیونٹی جتنے بھی لوگ ہیں تم سب ایمان والو, سب کی ذمہ داری ہے قصاص دلاؤ اس کو, جب گواہ بھی آئیں گے, جب فوراً اس کا فیصلہ بھی ہوگا, وہ بھی ایمان والا ہے جو جج بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی جو چشمدید گواہ ہیں, سب چیز ایویڈنس آئے گی, تو اس کے بعد کوئی اس کے ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں ہوگا قاتل کے, بلکہ سب قصاص دلانے والے ہوں گے, تب معاشرے میں امن و چین ہوگا. تو یہ سب کی ذمہ داری ہے, اسلامی قوانین میں خیر ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ, جب یہ بھی کتبا سے شروع ہوا, کتبا لکھ دیا گیا تم پر کہ جب موت کا وقت آنے لگے, جب موت آنے والی ہو, تو اگر ان طرح کا خیرا, اگر وہ چھوڑ جائے مال کو, تو مال کو خیر مال کو کہا گیا, اس سے پتا چلتا ہے کہ مال میں مال بھی خیر ہے, مال کو ایسا نہ سمجھو کہ ایک بری چیز ہے. اور کئی لوگ سمجھتے ہیں نیکی اس کے اندر ہے کہ میں بہت غریب ہوں یہ نیکی ہے, ایسی بات نہیں ہے. حضرت عثمان کے پاس بہت مال تھا, حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس کتنا مال تھا, حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تو اتنا مال چھوڑا تھا جب وفات پائی کہ سونے کی اینٹیں تھیں جن کو کاٹ کاٹ کے وراثت میں بانٹا گیا تھا. تو مال اگر حلال سے ہے نا تو وہ خیر ہے, بشرطے کہ انسان کو غافل نہ کر دے, بشرطے کہ انسان کو اللہ سے دور نہ کر دے. تو فرمایا کہ اگر کسی کو, جب کسی کو موت آنے لگے وہ چھوڑ جاتا ہے مال کو, تو وصیت کرنا ہے للوالدین والاقربین بالمعروف, تو وہ بھلے طریقے سے وصیت کر جائے والدین کے لیے کہ میرے والدین کو اتنا دینا, میرے رشتہ داروں کو اتنا دینا, اس کی بھلے طریقے سے وصیت کر جائے. یعنی بھلے طریقے مطلب کیا, یعنی انصاف کے ساتھ. معروف کو ہوتا ہے جو جاننا پہچاننا صحیح ہوتا ہے, جس کو سب دیکھ کے کہیں کہ ہاں بھائی یہ انصاف ہوا ہے, یہ ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بات سمجھ آ گئی اتنی, اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آیت کا حکم اب منسوخ ہو گیا. ہم نے ناسخ اور منسوخ کی آیت پڑھی تھی نا پچھلے بارے میں, حکم منسوخ ہو گیا. منسوخ کس طرح سے ہوا ہے, کیوں یہ کینسل ہوا ہے, اس لیے کیونکہ جب وراثت کے احکامات آ گئے جو ہم آگے سورۃ النساء میں پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ نے خود سب کو بتا دیا کہ اس کا اتنا حصہ ہے, اس کا اتنا حصہ ہے, باپ کو اتنا ملے گا, بیوی بی کو اتنا ملے گا, بچوں کو اتنا ملے گا, فلان کو اتنا ملے گا, یہ سب حصے اللہ نے خود بتا دیے. ٹھیک ہے, اب یہ بات سمجھ آ گئی, اللہ تعالیٰ نے خود حصے بتا دیے ہیں. اب کیا ہے, اب مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں کہ میں لکھ کے جاؤں میرے بیٹے کو اتنا دینا میرے مرنے کے بعد, فلاں بیٹی نے اتنی خدمت کی ہے اس کو اتنا دینا, میرے ماں باپ ہیں وہ بڑے بوڑھے ہیں ان کو اتنا دینا. یہ اب ہمیں, ہم نے نہیں کرنا, یہ ضرورت کو تو چھوڑیں, ہم نے کرنا ہی نہیں, یہ کرنا حرام ہے. اب کیوں, اس لیے کہ اگر میں اور آپ کریں گے تو ہم نے سپر سیڈ کیا اللہ کے حکم کو, یعنی اللہ کا حکم آ گیا کہ اتنا اتنا اس کو دینا ہے, اور میں اور آپ چاہتے ہیں نہیں اتنا نہیں, وہ جو میرا دل چاہ رہا ہے میں اتنا دوں گی. میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اوپر ہم چلے جائیں, اللہ تعالیٰ نے جب دے دیے نا حصے تو بس اس کے اوپر ہی ہمیں مطمئن رہنا, ٹھیک ہے, وہی فیئر ہے. اب مجھے اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو اتنا دو یا اس کو, یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں, کیونکہ یہیں پہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں ہم لوگ. یا ہم سوچتے ہیں اب میں جانے والی ہوں تو میں ذرا لکھ کے خود چلی جاؤں, میں بڑی عقل مند ہوں جس کو زیادہ پتا ہے کہ میں نے کس کو کتنا دینا. اللہ تعالیٰ نے اب جو یہ حکم ہے, اب یہ حکم کو ہم کس طرح لیں گے, اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو وصیت ہے, ٹھیک ہے, مال کے علاوہ بھی تو وصیت ہوتی ہے, تو جب انسان کو پتا ہو کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں, یا اس کو ویسے بھی اگر اس کے پاس مال ہے اتنا جس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہے, اب کی وصیت کیا ہوگی, مال میں اگر کرنی ہے تو صرف ون تھرڈ میں سے ہو سکتی ہے, ون تھرڈ مال میں سے ہو سکتی ہے, اور نمبر ٹو ان کے حق میں ہو سکتی ہے جو وارث نہیں ہے, ان کے حق میں ہو سکتی ہے. کیوں, اس لیے کہ وارثوں کا میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کا حصہ فکس کر دیا کہ وارث کو اتنا ملنا ہے, ٹھیک ہے. تو اب وصیت کوئی کرنا چاہتا ہے, مثلا کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی ہسپتال کو دینا ہے, کسی یتیم خانے کو دینا ہے, میرے مرنے کے بعد اتنا ہو جائے, فلان فلان کو دے دو یا فلان رشتہ دار کو دے دو, تو اب کتنے میں سے دے سکتے ہیں, پوری جائیداد نہیں دے سکتے, ہاف بھی نہیں دے سکتے, ون تھرڈ, وہ بھی بہت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی بہت ہے. زندگی میں جتنا مرضی کسی کو دے, زندگی میں چاہے پوری اپنی پراپرٹی کسی کے نام کر دیں, آپ کسی چیریٹی کو دے دیں, کس کو دے دیں, جس کو مرضی دیں,
لیکن آپ مرنے کے بعد نہیں کہہ سکتے کہ میری ساری جائیداد فلاں کو دے دو. وہ آپ کے وارثوں کا حق ہے. اور اپنے وارثوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو غنی چھوڑ کے جاؤ بجائے اس کو ان کو فقیر چھوڑ کے جاؤ بعد میں لوگوں سے مانگتے پھریں. اگر آپ کے پاس اتنا نہیں ہے نا, آپ کے پاس ہے ہی تھوڑا, تو اب وصیت کرنے کی ضرورت نہیں. کیونکہ اگر آپ اپنے چیریٹی میں بھی دے دیا یا کسی اور کو بھی دے دی تو آپ کے وارثوں بیچاروں کے پاس پہلے ہی کم ہے, اس میں سے کیا ان کو ملے گا. مثلا فار ایگزامپل کسی پاس 1 لاکھ ہے, اب اس کے اندر سے بھی وہ 1/3 نکال کے مثلا 30,000-33,000 جو بنتا ہے وہ نکال کے وہ کسی کو دے دیتا ہے, کسی ہسپتال کے نام کر دیتا ہے, کہتا ہے میرے وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد ان کو ملے. تو باقی بیچارے وارثوں تو پہلے ہی اتنا کم تھا, تو ان کو اور ہی کم ہو گیا. تو یہ نہ کریں, ٹھیک ہے. پھر بس اپنے وصیت مال کی نہ کریں پھر آپ, اگر آپ کے پاس کم ہے. لیکن وصیت میں نے جیسے بتایا مال کے علاوہ بھی ہوتی ہے. وصیت مال کے علاوہ کیا ہوتی ہے؟ جس کے لیے آپ کو کسی لائر کی ضرورت نہیں ہے, کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ اپنی ایک کاپی بنا لیں, اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ یہ میں مر جاؤں تو اس وقت آپ نے کھولنی ہے. اس کے اندر آپ لکھتی رہیں جو بھی مٹانا ہے, لکھنا ہے, کرنا ہے, میرے اوپر فلاں کا قرضہ ہے, میرے پاس یہ امانت پڑی ہوئی ہے جو اس کو دینی ہے یہ. اور اگر قرضہ اتار دیا تو اس کو کاٹ دینا, اگر امانت آپ نے اس کو لوٹا دیا تو کاٹ دیں اس کو, چاہے کاٹیں چاہے لکھیں چاہے جو بھی کرتی رہیں, لیکن اس میں سب چیز لکھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کے بعد کوئی چیزیں ایسی ہیں تو آپ کے گھر والوں کو پتا تو ہو. یہ نہ ہو ان کو پتا نہیں, یا میرے ذمے اتنے روزے ہیں, یا میرے ذمے اتنی یہ چیز ہے, کوئی بھی جو بھی چیز آپ سمجھتی ہیں. وصیت کیا ہوتی ہے؟ تاکیدی حکم, یعنی آپ تاکید کر کے جانا چاہتی ہیں جو بھئی میرے پیچھے سے یہ کر لینا, یا کوئی ایسی انسٹرکشن آپ دینا چاہتی ہیں اپنی اولاد کو یا کسی کو بھی, میرے پیچھے سے لڑنا نہیں, اپنی نمازوں کا خیال رکھنا. آپ کی جو بہت اچھی باتیں ہیں جو ہر ایک کو لکھنی چاہیے, کیونکہ وصیت بھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی بچے نہ سنتے ہوں زندگی کے اندر, بعد میں وصیت دیکھیں اور سوچیں کہ ہماری ماں نے یہ لکھا تھا, تو وہ اس کے اوپر عمل کر لیں. وصیت آلویز اچھی چیز ہے. اب اس کے لیے کوئی فارمیلٹیز کی ضرورت نہیں, ایک نوٹ بک ہی لینی ہے آپ نے, تو اس کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ لگاتے جائیں. اور آپ اگر آپ نے کوئی چیز کینسل کرنی ہو, چینج کرنی ہو, چینج بھی کر سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس میں, لیکن وصیت لکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ کسی کے پاس وصیت کے قابل کوئی چیز ہو, یعنی اس نے کوئی وصیت کرنی ہو, تو 2 دن 2 راتیں بھی ایسی نہ گزریں جو بغیر وصیت کے ہو. مثلا آپ نے کسی سے قرض پکڑا ہوا ہے, اب گھر والوں کو تھوڑی پتا ہے, تو اب لکھ لیں اس میں, 2 راتیں بھی نہ گزریں, لکھ دیں اس کے اندر کہ اس فلاں کا قرض لیا ہوا ہے اور اس کو لوٹانا ہے. کوئی زندگی کا پتہ نہیں ہوتا نا. تو اب یہ اس طرح یہ والی آیت اب ہوگی. لیکن اب والدین اور اقربین کے لیے جو ورثاء میں سے ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا. یہ اس وقت کا ہے جب نہیں لکھا ہوتا تھا, تو اس زمانے کے اندر لوگ کیا کرتے تھے, خیر اس زمانے میں کیا, میں تو کہوں گی آج لوگ یہی کرتے ہیں, کہ اس زمانے میں کیا کرتے تھے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تھا اس کے فیملی میں جو طاقتور لوگ ہوتے تھے, جو زیادہ مطلب بڑے ہوتے تھے, سمجھے جاتے تھے, وہ ساری چیزوں پہ قبضہ کر لیتے تھے. ایون یہاں تک کہ اس کی جو بیویاں ہوتی تھیں ان کو بھی وراثت کا حصہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ بھی ان کی بھی ہم وارث ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کتنا اسلام نے ہمیں ریسپیکٹ دی ہے عورت کو, کہ یہ انسان ہے, یہ کوئی وراثت کا حصہ تھوڑی. اس یتیم بچوں کا بھی مال کھا لینا, بیواؤں کا بھی کھا لینا, وہ تو جو بڑے ہوتے تھے بس وہی سب پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے تھے. آج بھی وہی جہالت چل رہی ہے. ہم یعنی بجائے اس کے کہ ہم ابھی 21ویں صدی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آگے کو چلیں, ہم پیچھے کو چل پڑے جہالت کی طرف. حقاً المتقین, یہ حق کے متقین پہ, یعنی یہ لازم ہے متقین پہ, یہ تمہارے تقوی کا تقاضا ہے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ, تو جو کوئی بدل دے اس کے بعد کہ اس نے سنا اس کو, یعنی اس نے سن لیا کہ یہ وصیت ہے اور اس کو پورا کرنا ہے, لیکن اب جب مرنے والا مر گیا تو اس کے بعد اس کو بدل دیا. فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ, تو بے شک گناہ اس کا اس کے اوپر ہے جس نے بدلا. جس یعنی وصیت کی بھی حرمت ہے, دیکھیں وصیت کی بھی ایک ریسپیکٹ ہے, اور ایک بندہ کچھ کہہ کے گیا ہے تو اس کو فالو کرنا چاہیے, نہ کہ پیچھے سے اس کو بدل دیں. یعنی وہ ناانصافی والا بدلنا ہے یہاں پہ, جس میں ہیرا پھیری کر دینا, کہ اس نے اگر کہا ہے کہ فلاں رشتہ دار کو دے دینا جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو غیر وارث ہے اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. مثلا ہے کہ کوئی ایکسٹینڈڈ فیملی میں کوئی چچا کا بچہ, کوئی ماموں کا بچہ جو وارث نہیں بن رہے تھے, ان کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملا, اب ان کو کہہ رہے ہیں آپ کہ فلاں کو دے دیں. اب پیچھے والوں نے کہا کہ نہیں, یہ اس کو نہیں دینا ہم نے, انہوں نے کاٹ دیا اس کو, انہوں نے اس چیز کو نہیں عمل کیا. تو یہ اسم کس پہ ہوگا, یہ گناہ کس پہ ہوگا؟ بدلنے والوں پہ. ان اللہ سمیع علیم, اللہ تو سننے والا دیکھنے جاننے والا ہے کہ وہ سنتا ہے. جب وہ کہہ رہا تھا وصیت کرنے والا, اللہ نے اس کو بھی سنا, اور اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو جب بدل رہے ہو. ہاں, ایک صورت میں بدلا جا سکتا ہے, ایک صورت میں وصیت کو بدلا جا سکتا ہے, اور وہ کون سی صورت ہے؟ فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بینهم. جو کوئی ڈرتا ہو من موس, وصیت کرنے والے سے, کس چیز کا ڈر ہو اس کو؟ جانبداری کا, یہ سائیڈ لے لے گا. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں اس بچے نے میری بڑی خدمت کی ہے, اس کو اتنا بڑھا کے دے دو. یا اپنی بیوی کے لیے کہیں گے کہ جو ہے نا, میرے بعد میری بیوی کو آٹھواں حصہ نہیں ملے گا, وہ بچے پتہ نہیں اس کا خیال رکھیں یا نہیں رکھیں, ہاف اس کو دے دو. یہ نہیں کر سکتے. تو جو جانبداری کا خوف ہو, او اثمن یا گناہ کا, یعنی کہ کسی نے مثال کے طور پہ اپنی پوری کی پوری جائیداد کہہ دیا کہ میں چیریٹی کر دوں گا, میں نے میرے بچوں کو میں نے کچھ نہیں دینا, بڑے میرے نافرمان رہے ہیں, یہ گناہ ہے. کسی نے آنکھ کر دیا کسی ایک بچے کو اور کہا کہ اس کو نہیں بس ملے گا, اس کا ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے, تو یہ گناہ ہے. تو جان بوجھ کے جس نے کوئی ایسا کیا, فاصلح بینہم, تو جس کو ڈر ہو کہ یہ وصیت کرنے والا ایسی کوئی غلطی کر دے گا, تو اصلاح کرا دے بینہم, ان کے درمیان, یعنی سارے وارثوں کو بٹھا کے ان کو کہے کہ دیکھو یہ تمہارے باپ نے یا ماں نے اتنی بڑی یہ غلطی کی ہے, دیکھو اب ایسا نہیں, اصلاح کر لو اس کی, تاکہ ان کے اوپر بھی نہ گناہ ہو. فلا اثم علیہ, تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. جو اب یہ بھی تو بدلا ہی ہے نا, اب کہنے کو انسان کہے یہ بھی تو بدل کرنا, تو اس کو کیا سزا نہیں ملے گی؟ نہیں, کیونکہ اس نے ایک اچھی چیز کے لیے بدلا ہے, اس نے ایک اس کو صحیح کرنے کے لیے بدلا ہے, تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی نیک لوگوں والے اعمال کرتا ہے 70 ایئرز تک کرتا رہتا ہے, لیکن وصیت میں ظلم کرتا ہے اور برائی کے عمل پہ خاتمہ ہونے کی وجہ سے جہنمی بن جاتا ہے. یعنی یہ آخری عمل ہے نا, آپ جاتے جاتے کہہ گیا کہ یہ کر دینا, اس کو وہ کر دینا, اور ظلم کر دیا اس نے وصیت میں. اور بعض لوگ 70 سال تک بدعمالیاں کرتے رہتے ہیں, لیکن وصیت میں عدل و انصاف کرتے ہیں اور آخری عمل ان کا بھلا ہوتا ہے, وہ جنتی بن جاتے ہیں. یہ حدیث ہے. تو اس لیے وصیت کا معاملہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے, جس میں یہ نہیں کہ انسان جو مرضی کرتا رہے. گناہ کی وصیت, کسی جانبداری کی وصیت نہ کرے, کیونکہ یہ اس کے لیے وبال بنے گا. تو بھلا ہو ان کا, پیچھے والوں کا, اگر ان میں سے کوئی دیکھتا ہے کہ یہ تو غلط ہوا ہوا ہے, تو وہ اس میں اصلاح کر دے. فلا اسما لے, تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور رحیم, بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. یعنی وہ جو اس کو بدلے گا, اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وصیت کرنا کس کے لیے, مال میں وصیت کرنی ہے تو 1/3 میں کر سکتے ہیں, اور غیر وارثوں کے لیے کر سکتے ہیں صرف. ویسے وصیت آپ کسی چیز کی بھی کر سکتے ہیں, اپنے کوئی آپ انسٹرکشن دینا چاہتے ہیں, کوئی اپنے اوپر کوئی ایسے قرض یا ایسی چیزیں مالی معاملات ہیں ان کے اوپر کرنا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کر سکتے ہیں. ہم نے پڑھا کہ مقتول کے ورثاء کے پاس اگر ان کے جو بھی جو مقتول ہے اس کو کسی نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے, تو اس کی سزا میں قصاص ہو سکتا ہے, یا پھر مقتولین کے ورثاء معاف کر دیں یا معاف کر کے دیت لے لیں. یہ 3 آپشن ان کے پاس ہیں. اور اگر قاتل ایک سے زیادہ ہیں دیکھیں, تو ایک سے زیادہ کو ہی قتل کیا جائے گا ایک کے بدلے میں. یعنی اگر جیسے حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی کو 7 لوگوں نے مل کے قتل کیا تھا, تو آپ نے ان 7 کو قتل کرایا تھا, اور فرماتے تھے اگر صفا کے تمام لوگ بھی اس قتل میں شریک ہوتے, یعنی اس پہاڑ کے جتنے لوگ یہاں پہ رہنے والے ہیں یہ سب شریک ہوتے, تو میں سب کے قصاص میں, تو اس قصاص میں سب کو قتل کرا دیتا. یعنی قتل کا معاملہ, جان کی حرمت اتنی بڑی چیز ہے. اسلام نے جان کو بہت احترام دیا ہے
اسی طرح مال کا احترام ہے کہ ڈیزرونگ لوگوں کو ان پہنچے جس جو جو حقدار ہیں ان تک پہنچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا. تلاوت سنیں.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم